الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى وبالحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا وهم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھیے، صلاۃ السلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ السلام علیک یا حبیب اللہ. اللهم صل على محمد وبارك وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. باواز بلند پڑھ لیجیے، صلاۃ السلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، فانسب إلى قدره ما شئت من عظم. منزه عن شريك في محاسنه، وجوهر الحسن فيه غير منقسم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم صاحب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. آج کی مبارک مقدس شب جو اکثر اقوال کے حوالے سے اور متواتر اور مسلسل تجربات کے حوالے سے ممکنہ لیلۃ القدر کے ساتھ بڑی قوی مناسبت رکھتی ہے، اور یہ سالہ سال سے ہمارے بھائی قبلہ محمد الیاس تنبی صاحب اور بھائی قبلہ یونس تنبی صاحب اور ان کی فیملی پوری محض اللہ کی رضا کے لیے اور محض علم دین کی خدمت کی نیت سے، اس کے علاوہ کوئی دنیا کی غرض نہیں، یہ مبارک یہ مقدس بزم لیلۃ القدر کے عنوان سے منعقد کرتے ہیں. حل جزاء الاحسان الاحسان کے تحت ہم تمام کو چاہیے کہ صمیم قلب سے اور دل کی گہرائیوں سے ایسے محسنین کی دعا کریں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا ان کے گھروں کو آباد رکھے، ان کے کاروبار کو آباد رکھے، کہ جس کا مقصد صرف مطمع نظر ہے. آج تو ایک بندہ کسی کو پانی بھی پلاتا تو اس کے پیچھے نہ جانے کیا کیا مقاصد ہوتے ہیں، لیکن اتنی بڑی بزم سجانا سوائے دین کی خدمت کے اور کوئی مقصد ہی نہیں، نہ نام و نمود ہے، نہ ریا ہے، نہ اس کا کوئی مقصد اور بینیفٹ کوئی ظاہری حاصل کرنا ہے. مقصد صرف یہ ہے کہ اس مبارک شب کے اندر جمع ہو کر اللہ اس کے دین کے اللہ اس کے رسول کے دین کو سمجھا جائے اور سمجھا جائے. ان مخلصین کے دعا کرنا ہمارے لیے برکات کا باعث ہے، ہمارے لیے ترقی کا باعث ہے، ہمارے لیے سکون کا باعث ہے، ہمارے لیے اللہ کی رضا کا باعث ہے. اللہ رب العالمین ان کے گھروں کی، ان کے اولادوں کی، ان کے معاملات کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العالمین بہترین بدن سرکار مخدوم سمنہ رضی اللہ عنہ کی برکت سے مولا کریم ان کے گھروں کے اندر مقدر فرمائے. آپ حضرات تشریف لائے، اللہ رب العالمین تمام کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میرے دوستو، آج وہ مبارک اور مقدس شب ہے کہ جسے مغفرت کے حوالے سے، استغفار کے حوالے سے بہت بڑا مقام حاصل ہے۔ میں نے اس سے پہلے اپنی مسجد میں تفصیل کے ساتھ آج کی شب کے حوالے سے چند بنیادی نکات آپ کی خدمت میں ذکر کیے ہیں، لیکن آج تربیت کے حوالے سے کہ یہ شب ہمارے لیے ہمیں کس طرح بنانا چاہتی ہے، کس طرح دیکھنا چاہتی ہے، کس طرح سنوارنا چاہتی ہے، اس مقصد کو اور اس کے پیغام کو ہم سمجھیں۔ کیونکہ یہ شب تک ہی اپنے آپ کو محدود رکھنا اور اس کے بعد اپنے آپ کو اللہ کے پیغام سے غافل کرنا، یہ بہت بڑی شومی قسمت اور بدبختی ہے۔ یہ مبارک شب ہے جس میں ہم عہد کرتے ہیں اللہ سے، یہ رات کا جاگنا بھی فضول ہوگا اور یہ دعائیں بھی پھر آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہوگی کہ جب تک ہم اپنے آپ کو دین کے اس نہج پر اتارنے کی کوشش نہیں کریں گے جس کا حکم آج کی شب دے رہی ہے اور اللہ رب العالمین فرما رہا ہے۔ ہمارا رب کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، ہمارا بندوں کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، جب تک یہ درستگی ہمارے مزاج کے اندر نہ آئے تو ہم ایک ایسے شخص کی طرح کہ جس کے سامنے اس کا ویژن ہی واضح نہیں ہے اور وہ لوگوں کے کہنے پر ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، اور ایک سراب کے مانند ہے کہ جناب جو ایک ایسی چیز کی تلاش میں جا رہا ہے جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ آج کی شب کو اور اس پورے مہینے کو اپنی تربیت کا باعث بنائیں۔ صرف سحری کا وقت قریب آ رہا کیا ہوگا، یہ رمضان چلا جائے گا تو پھر کیا ہوگا، یہ اپنے دامن میں جو پیغامات لے کر آیا ہے، جو تربیت لے کر آیا ہے وہ کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے آپ کے سامنے اس وقت کوشش کی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید سے خاص طور پر ان آیات اور ان احادیث کا انتخاب کیا جائے۔ سورہ شورا کی میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے چند تلاوت کی ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین جل وعلا جیسے محبوب بندوں کو پسند کرتا ہے، اور یہ راتیں جیسا ہمیں بنانا چاہتی ہے، ان مومنین کے صفات ذکر کیے گئے ہیں اور بتایا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں جو اس کے محبوب بندے ہوتے ہیں ان کی ادائیں کیا ہوتی ہیں، ان کا مزاج کیا ہوتا ہے، ان کا کردار کیا ہوتا ہے، ان کے عمل سے اور ان کی باقاعدہ اپنی زندگی سے وہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ تو میں وقت کے اختصار کے ساتھ صرف ان چیزوں کو ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا اللہ رب العالمین جل وعلا نے کہ وہ جو لوگ جو اللہ کے پسندیدہ ہیں ان کی پہلی نشانی یہ ہے کہ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو ہمارے پسندیدہ لوگوں میں سے ہیں وہ گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے رہتے ہیں۔ پہلی بات، گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے رہتے ہیں۔ ایک ایک چیز پر تھوڑی تھوڑی گفتگو کریں گے اپنے دین کو سمجھنے کے لیے۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ گناہوں کے کاموں سے اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے رہتے ہیں۔ اب یہ کیا چیز ہیں گناہوں کے کام؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے 18 گنوائے ہیں اور ترتیب کے اعتبار سے ہمارے مفسرین نے اس کی تعداد 118 لکھی ہے۔ میں ایک ایک آپ کے سامنے ذکر کروں گا اپنی اور آپ کی اصلاح کے لیے، تاکہ ہمیں پتا چل جائے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، مومن کے لیے کیا چیز لازم ہے کیا چیز لازم نہیں ہے، مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، کیسی چیزوں کا اس نے ارتکاب کرنا ہے اور کیسی چیزوں سے دور رہنا ہے، کیسی چیزیں اس کے ساتھ اچھی لگتی ہیں جو اس کی زندگی کو خوشگوار بناتی ہے، اور کیسی چیزیں ایسی ہیں جو اس کی آخرت اور دنیا کو خراب کر دیتی ہیں۔ ایک مزاج کو اللہ رحم فرمائے ہمارے حالات پر کہ قرآن مجید فرقان حمید نے مومن اور کافر کی زندگی کا ایک فرق بیان کیا، لیکن بدعملی اور دین سے دوری کی بنا پر جو کفار کا عمل تھا وہ کسی صورت میں ہمارے اندر بڑی تیزی سے نظر آتا ہے۔ قرآن میں کئی صورتوں کے اندر مومن اور کافر کی زندگی کو الگ الگ ذکر کیا گیا۔ کافر کی زندگی کو اس اعتبار سے ذکر کیا کہ جب ان کا بزنس چل پڑے اور مال کی فراوانی ہو جائے تو وہ جب ان کے پاس مال نہ رہے اور بزنس ٹھپ پڑ جائے اور راستے مزدور ہو جائیں، زندگی تنگ ہو جائے، جان حلق پڑ آ جائے، اسباب ترقی سب ختم ہو جائے، جیب خالی ہو جائے، کلاش ہو جائے، تو اس وقت وہ ہائے ہائے کر کے رب کی طرف بھاگتے ہیں، اور جب ان کے پاس مال کی فراوانی ہو جائے اور بزنس ان کا چل پڑے تو وہ رب سے بھاگ جاتے ہیں۔ اور رب کریم نے شاہ فرما مومن کی زندگی ایسی ہے کہ جب اس پر تنگی ہم ڈالتے ہیں تو وہ ہمارے لیے صبر سے کام لیتا ہے, اور جب فراوانی دیتے ہیں تو وہ شکر کے جملے کہتا ہے. تو آج دیکھیے کس حد تک ہم اس طرف ہیں کہ جب ہمارے پاس تنگی ہوتی ہے تو ہم مصلے پر نظر آتے ہیں, جب ہمارے پاس پریشانی ہوتی ہے تو ہم مسجدوں کا رخ کرتے ہیں, مشائخ کا رخ کرتے ہیں, علماء کا رخ کرتے ہیں, جب جیب سے ہم کلاش ہوتے ہیں تو ہمارے ہاتھوں سے تسبیح کے دانے اور تسبیح چھوٹتی نہیں ہے, لیکن جب فراوانی ہو جاتی تو کون سی فجر کی نماز اور کون سی ظہر کی نماز اور کون سی عشاء کی نماز اور کون سی تسبیحات, کون سا ذکر, تکبر کی طرف ہم بڑھتے ہیں. تو ہم مومن ہو کر کس کا کردار اختیار کرتے ہیں؟ پورے قرآن کے اندر توجہ کی بات ہے, پورے قرآن نے مومن اور کافر کی زندگی کا یہ بنیادی فرق بیان کیا. مومن وہ ہے جب پریشانی کے ساتھ شکار ہو جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو برائی کے کاموں سے صبر کے طور پر روکے رکھتا ہے, اور جب جیب بھر جاتی ہے, مال فراوانی کی طرف کشادگی آ جاتی ہے, تو پھر وہ اللہ کے, جس طرح تنگی کے اندر وہ اللہ کے احکام کے پابند تھا, تو فراوانی کے اندر اور پابند ہو کر شکر کے جملے کہتا ہے. لیکن قرآن سے دور ہونے کی بنا پر, دینی حلقوں سے دور ہونے کی بنا پر ہمارا مزاج بدل گیا. آج کی اس نشست میں ہم نے اپنے مزاج کو درست کرنا ہے اور استغفار کرنا ہے رب کی بارگاہ میں کہ ہم نادانی میں کس کے راستے پر چل رہے ہیں, ہم جہالت کے اندر کون سا رویہ اختیار کر رہے ہیں. وہ کفار کا رویہ ہے, وہ اللہ کے دشمنوں کا رویہ ہے کہ جب ان کے پاس تنگی ہوتی ہے تو وہ رب کو یاد کرتے ہیں, کشادگی ہوتی ہے تو تکبر کرتے ہیں, اور مومن وہ ہے جب تنگی ہوتی ہے تو صبر کرتا ہے, اور کشادگی ہوتی ہے تو تکبر نہیں کرتا, شکر ادا کرتا ہے, مال کو اس کے مصارف میں خرچ کرتا ہے, اس کے حقوق میں خرچ کرتا ہے, لوگوں پر جبر نہیں جماتا. میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا اپنی اور آپ کی صلاح کے لیے, رمضان شریف فراوانی کے ساتھ کثرت سے ملاوٹ کی جاتی ہے, کثرت سے غریبوں کے حق مارے جاتے ہیں, کثرت سے زکات کے لیے بہانے نکالے جاتے ہیں کہ کس طرح بچ جائے, کثرت سے صدقات کے لیے بہانے نکالے جاتے ہیں. یہ مومن کا طریقہ نہیں, یہ کفار کا طریقہ رہا ہے. مومن وہ ہے جو غم میں بھی خدا سے رشتہ جوڑتا ہے اور خوشی میں بھی خدا سے رشتہ جوڑتا ہے. بولیے سبحان اللہ. خدا سے مانگنے آئے ہو تو پھر خدا نے جو طریقہ بتایا اس راستے پر چلنا ہوگا. اللہ دیتا ہے لیکن ان کو دیتا ہے جو اس کے باغی نہیں ہوتے, اور باغی وہ ہوتا ہے جو خوشی میں فرعون بنتا ہے اور تنگی کے اندر بالکل جھک جاتا ہے. نیچ طبیعت ہوتی ہے کہ جب ڈر جاؤ تو پاؤں میں آئے اختیار ملے تو گلا پکڑ لو. مومن وہ ہوتا ہے کہ جب تنگی ہوتی ہے تب بھی وہ دوسرے کو سپورٹ کرتا ہے, اور جب طاقت آ جاتی ہے تب بھی خطاؤں سے اپنے چہرے کو پھیر لیتا ہے. یہ ادائیں رب کریم کو پسند ہے, اور یہ مومن کا مزاج ہے, مومن کا یہ مزاج ہے, اور یہ عادت پھر ایمان کو دل میں رہنے نہیں دیتی, یہ عادت پھر اسلام پر دین کو رہنے نہیں دیتی. تو لہذا یہ مزاج آج ہم گفتگو میں شروع کر رہے ہیں. پہلی بات اپنی اور آپ کی صلاح کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ تنگی اگر آ جائے وہ بھی امتحان ہے, فراوانی آ جائے تو وہ بھی امتحان. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تنگی آ جائے وہ بھی امتحان, فراوانی آ جائے وہ بھی امتحان, غربت وہ بھی امتحان, امیری وہ بھی امتحان. غربت میں صبر سے کام لینا ہے, امیری میں شکر سے کام لینا. حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں صبر و شکر یہ ایسی سواری ہے کہ دونوں میں سے اگر مجھے مل جائے تو میں دونوں میں سے کسی کو بھی اختیار کرنا چاہتا ہوں. یہ اصل حسن ہے بندے کا رب سے رشتہ جوڑنا. اور غفلت کے پردے میرے اور آپ کے دماغ سے ہٹنے چاہیے. میں نے پہلے عرض کیا کہ ہماری قبریں ہمارا انتظار کر رہی ہیں, ہماری وساط آہستہ آہستہ سمیٹی جا رہی ہے. یہ عمر کا میٹر جو چل رہا ہے یہ ہمیں موت کے دہانے کی طرف لے جا رہا ہے, لہذا اب بھی نہ جاگے تو جاگیں گے کب؟ جاگنے والے حلقے میں نہ جاگے تو پھر جاگیں گے کب؟ تو لہذا میرے دوستو تبدیلی کی نیت سے گفتگو کروں گا, اور اب تبدیلی کی نیت سے سماعت کیجیے. خود کو نیک اور اللہ کی کمتی و فرمان بردار بندہ بنانے والی گفتگو کروں گا, اور آپ بننے والی گفتگو. ان گفتگو کا جتنی آپ کو ضرورت ہے جس کے آپ مخاطب ہیں اتنا میں بھی اس کا سوالی اور مخاطب ہوں. لہذا مومن کا طریقہ یہ ہے کہ وہ تنگی میں آہ و بکا نہیں کرتا, ہائے 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 نہیں کرتا, بلکہ وہ صبر و شکر سے کام کرتا ہے. اور حضور فرماتے ہیں مومن کا کیا حال, بڑا عجیب حال ہے. فرما پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے تب بھی اتنی سی تکلیف پر اللہ اس کا گناہ معاف کر دیتا ہے. اور میں نے ابھی جو گزشتہ شب قدر میں عرض کی یہ بات اپنے اور آپ کے لیے ایک سمجھانے کے لیے تاکہ ہم قلبی طور پر ذرا قریب آ جائیں. جہاں سختی ہے وہ چند دن ہے, جہاں راحت ہے وہاں دینی دن ہے. یہاں رب کی سننی ہے وہاں رب ہماری سننی ہے. رب کی سننی ہے 55 سال, رب کی ماننی ہے 60 سال, رب کی ماننی ہے 70 سال, اور خربا خرب سال اللہ ہماری ماننی ہے. تو اب سودا کرنے میں اور اب اس دائمی رسوائی کی طرف جانا ہے, یہ دائمی کامیابی کی طرف جانا ہے, یہ وقتی امتحان ہے. اس کو سر کر لے, رزلٹ ہاتھ میں آیا تو پھر مزے ہی مزے ہیں, سیر ہی سیر لذت. ابھی ہم نے اپنے والدین کو قبر میں اتارا ہے, اپنے رشتے داروں کو قبر میں اتارا ہے, اس رمضان میں کتنوں کو ہم نے قبر میں اتارا ہے, کتنے کے جنازے میں ہم شریک ہوئے, پھر بھی ہمارا ہوش ہمارے ہوش ٹھکانے پر نہیں آتا. کیوں ہم نہیں جاتے قبرستان میں بھاگے بھاگے جا رہے تدفین کے لیے؟ اس تصور سے میں اور آپ کیوں نہیں جاتے کہ ہم نے بھی یہاں آنا ہے؟ نماز جنازہ کے لیے میں اور آپ بھاگے بھاگے جاتے, یہ کیوں نہیں سمجھتے ہم کہ ہم نے بھی یہاں لیٹنا ہے, ہم نے مرنا ہے. کفنوں میں لپٹا جائے گا, قبروں میں اتارا جائے گا, اور جسے موت یاد رہتی ہے اسے سب یاد آتا ہے. اور اللہ والے جب بن جاتے ہیں تو مومن کے لیے پھر موت بھی دلہن کر دوبارہ کرتی ہے. مومن کے لیے سب سے والی راحت چیز جو ہے وہ موت ہے, اس کے مزے کی چیز ہے. یعنی دنیا کی چنگل سے نکلا, اب اس وادی میں گیا جہاں وہ چپ رہے گا, صرف سوچے گا تو رب اس کو آگے پیش کرے گا. قرآن نے کہا ایسے لوگوں کے بارے میں کہ یہ وہ لوگ ہیں فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر, اللہ پھر ایسوں کو صدق والی کرسی پر بٹھائے گا, واہ واہ والی کرسی پر بٹھائے گا. ان سے کہا تم چپ رہو, آج میں تمہاری تعریف کروں, تم نے 50 سال میری تعریف کی, اب ازل تک میں تمہاری تعریف کروں, اب ابد تک میں تمہاری تعریف کروں. صدق فرمایا کہ 50 سال 60 سال تم نے میرے لیے حرام کو چھوڑا, آؤ اس سے لذیذ چیز میں تمہارے سامنے لا کر رکھ دیتا ہوں. حضرت زہبی لکھتے ہیں اس بات کو کہ حضرت امام احمد بن حنبل کو کسی نے خواب میں دیکھا, پوچھا آپ کے ساتھ رب نے کیا کیا؟ کہ بخش دیا. کہ بہلول کے ساتھ کیا کیا؟ کہ وہ رب کے ساتھ تھا اور رب اپنے ہاتھ سے اس کو کھلاتا تھا, بلا تشبیہ بلا تمثیل, کیونکہ بہلول نے حرام کو چھوڑا تھا. بہلول نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہلول دانا رضی اللہ عنہ نے شراب کو چھوڑا تھا, زنا کو چھوڑا تھا, ملاوٹ کو چھوڑا تھا, حرام کاری کو چھوڑا تھا, دنیا برائی سے سچ کر آئی تھی اسے تھوک دیا تھا. فرما اب رب نے اپنے پہلو میں بٹھایا, اپنے ہاتھ سے اسے کھلاتا ہے. یہ متشابہ تو یہ سودا ہے, مجھے اور آپ کو جاگنا ہے. 50 سال کی محنت اور پھر انعام ہے کہ اس میں پھر ساری نہیں, ساری خربوں کو خرب سے ضرب دیا, پھر اس خرب کو پھر کسی خرب سے ضرب دے ضرب, پھر اس کے بعد خاتمہ ہی نہیں ہے. امت مصطفیٰ پر کرم نہیں کہ قطرے سے بھی کم محنت ہے اور سمندر سے بڑا اجر مل رہا ہے. تو مجھے اور آپ کو جاگنا چاہیے میرے دوستو, فکر کرنی چاہیے آخرت کی. کچھ جوانی سب پر آتی ہے لیکن آخرت کی فکر کرنی چاہیے. ہم سے بڑے بڑے جوان, بڑے بڑے عالم, بڑے بڑے بزرگ مزاروں کے اندر قبروں میں آرام فرما رہے ہیں, ہمیں تھوڑا اپنے خوف سے نکلنا پڑے گا. یہ پھو پھا چھوڑ کر اللہ سے لو لگانی پڑے گی. جو آخرت کو سمجھ لیتا ہے تو وہ دنیا کے اندر عابد و زاہد ہو جاتا ہے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ آج کی رات کو زہد کے لیے اختیار کریں. دنیا سے تلذذ بری بات نہیں, میں یہ نہیں کہتا پہاڑوں کی طرف بھاگو, یہ تو جائز بھی نہیں, رہبانیت تو جائز بھی نہیں. فرما رہبانیت تو جائز بھی نہیں. فرما بات یہ ہے اور سمجھانا شریعت مطہرہ یہ چاہ رہی ہے کہ جو دنیا کے رشتے سب سے استفادہ کرو لیکن دل میں صرف اللہ اس کے رسول کو رکھو. اور حضرت فاروق حضرت سینا صدیق اکبر کہتے ہیں کشتی جب ساحل کی طرف بڑھتی ہے تو پانی کے اوپر رہتی تو پہنچ جاتی ہے, پانی اس میں آتا تو غرق ہو جاتا. لذت جو یہاں کی ہے صرف اللہ اس کے رسول کی. سروائیو کرو, شادیاں کرو, کماؤ, اللہ نے رزق حلال دیا, بنگلہ لو, گاڑی لو, سب کچھ کرو, لیکن یہاں کسی کو نہیں آنا. یہاں بنگلہ نہ آئے, یہاں بیوی کی محبت نہ آئے, یہاں بچوں کی محبت نہ آئے, یہاں دنیا کی محبت نہ آئے, یہاں صرف اللہ کا حکم جاری رہے بس. ہاں یہاں پر صرف یہ دل اللہ کے حوالے کر دو تو پھر کسی کو دیکھو گے تو وہ بھی عبادت ہوگا, جو پیو گے تو وہ بھی عبادت ہوگا, جہاں جاؤ گے تو عبادت ہوگا. دل خدا کو دے دو, جب دل خدا کو دے دیا تو سارے اعضاء سے جاری ہونے والی دنیا ساری عبادتیں عبادت بن جائے گی, ساری حرکات عبادت. اور میں نے کل ایک جملہ اپنی گفتگو میں عرض کیا تو اس کو میں ذکر کر کے یہاں پر آ جانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے, ہمارے وہاں دو جملوں پر بڑی بحث ہوتی ہے, روح اور نفس. روح اور نفس, روح کس کو کہتے ہیں, نفس کس کو کہتے ہیں؟ ایک امبار لگائے دلائل. امام غزالی نے نہ جانے کتنے صفحے لکھے ہیں, ابن قیم نے پوری کتاب لکھ دی کتاب روح. میں نے اس سے پہلے درس تصوف میں آپ کے سامنے نفس کی کئی تعریفیں کی ہیں, اور قرآن کریم فرقان حمید نے نفس کی صلاح کی بات, نفس کی صلاح کرو, نفس کی صلاح. یہ نفس ہوتا کیا ہے, ذرا اس کو دو جملوں میں سنیے پھر ہم آگے چلتے ہیں, کیونکہ بات جو آگے آ رہی ہے وہ تربیت کی آ رہی ہے. جب تک یہ گتی نہیں سلجھاؤں گا آگے کی بات کوئی بھی ہمارے پر اثر نہیں کرے گی, کیونکہ پیچھے کنفیوژن رہے گی, کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوں گے, پیچھے بنیاد سمجھ میں نہیں آئے گی تو آگے کی عمارت کیسے سمجھیں گے. اس لیے میں یہاں پر رک کر پہلے اس بات کو کلیئر کر رہا ہوں اپنے لیے اور آپ کے لیے. نفس کی صلاح کرو. نفس کی صلاح, نفس کیا چیز ہے, نفس کیا چیز ہے؟ نفس کا معنی ڈکشنری میں دیکھتے ہیں تو ذات کیا آتا ہے, چیز کیا آتا ہے, شے کیا آتا ہے, لیکن جس کو وہ کیا چیز ہے. میں نے حال میں تحریر پڑھی ہے جو میرے دل کو بڑی لگی, میں اس تحریر سے بڑا مطمئن ہوا ہوں. اور حدیث پاک کے اندر ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ او کما قال. حضور نے فرمایا تم میں وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کو وہ ساری چیزیں نہ دکھائے جو خود کو پسند کرتا ہوں, اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو خود کے لیے پسند کرتا. مجھے پسند آئی ہے تو میں آپ کو بتاؤں. اس لیے کہ ایمان کا تقاضا ہے, ایک مسلمان کو ایک چیز پسند آئے اس سے دوسرے کا فائدہ ہو تو بخیلی نہ کرے وہ پہنچائے. کیونکہ حضور فرمایا وہ مومن نہیں ہے جو اپنے لیے کچھ پسند کرے بھائی کے لیے کچھ پسند کرے. فرمایا مومن وہ ہے جو خود کے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. ہم صوفیہ کے در کے ایک طالب علم ہیں, ان سے سیکھتے ہیں. ایک بات مجھے نفس اور روح کے حوالے سے بڑی زبردست لگی, نوجوانوں میں آپ کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں, ذرا میری طرف توجہ رکھیں آپ, یہ بات آپ کے لیے بہت ضروری ہے اور بہت جلدی آپ سمجھیں گے. روح اور نفس, نفس کے معنی لٹرلی اگر آپ دیکھیں تو میں نے ابھی عرض کیا لوگوں کے طور پر, ذات کو نفس کہتے ہیں, کسی چیز کو نفس کہتے ہیں, کسی متعین چیز کو نفس کہتے ہیں. نفس سے مسئلہ یہ ہے, یہ نفس ہے. تو نفس کا معنی انسان کی بھی آتا ہے, ذات کی بھی آتا ہے, چیز کی بھی آتا ہے, کسی مخصوص چیز کی بھی آتا ہے. لیکن جس کی اصلاح کی بات کی جا رہی ہے وہ کیا ہے, ہمارے اندر ایک سسٹم ہے. مثال کے طور پر کیا, ایک جملہ میں نے سنا وہ یہ ہے اور میں نے پڑھا ہے کہ انسان کے اندر, انسان کا جو ظاہری جسم ہے وہ تو ایک ڈبے کے مانند ہے, اس کو کوئی اور چیز چلا رہی ہے. انسان جس چیز کی طرف لذت کو ظاہر کرتا ہے, جس چیز کو چاہتا ہے اندر سے, کیونکہ چاہت اندر کی صفت ہے نا, جس چیز کو چاہتا ہے, جس چیز کو پسند کرتا ہے, اس تک پہنچنا چاہتا ہے, تو جو اس تک اس کو پہنچاتی ہے وہ روح ہے, اور جو چاہ رہا ہے وہ نفس. اس ساری تفصیل کے دو جملوں میں خلاصہ ہے, یہ چڑھنے کی جو صفت ہے یہ نفس ہے, اور جو اس تک پہنچا رہی ہے وہ روح ہے. تو یہ چاہنے کے تقاضے ٹھیک کر لو, جو بری چیزوں کو چاہتا ہے وہ نفس امارہ ہے. جس چیز کو چاہو گے روح وہاں تک پہنچا, جو چیز پہنچاتی ہے وہ روح ہے, اور جو چاہتی ہے روح کا کام چاہنا نہیں ہے. چاہنا لذت لینا یہ نفس کا کام ہے, اور اس لذت تک پہنچانا یہ روح کا کام ہے. اگر سسٹم درست ہو جائے تو پھر لذتیں بھی اچھی پیدا ہوتی ہے اور روح وہاں تک پہنچا.
یہ دو جملوں میں روح اور نفس کو سمجھنے کا, کیونکہ ابن قیم نے نہ جانے کتنی لمبی بحث کی, پڑھ پڑھ کے بندے کا دماغ درد کر جائے کہ اس کا آخر نتیجہ خلاصہ کیا نکلے گا. لیکن یہ جملہ میں نے پڑھا ہے تو یہ مجھے بہت اچھا لگا کہ جو اندر کی چاہت ہوتی ہے وہ نفس ہے, اور جو چاہت تک پہنچا دے وہ روح ہے, جو چاہت تک طاقت دے وہ روح ہے, اور جو چاہت رکھے وہ نفس ہے. تو نفس کو چاہت دو رب کی رضا کی, نفس کو مزاج دو حضور کی محبت کا تاکہ وہ حضور کو چاہے, نفس کو مزاج جو صحابہ کی عظمت کا اور اہل بیت کا تاکہ نفس ان کو چاہے, نفس کو مزاج دو اولیاء کی شانوں کا تاکہ وہ ان کے تبرکات کو, ان کے قرب کو, ان کے مزارات کو, ان کی تعلیمات کو چاہے. نفس کو جیسا مزاج دیں گے ویسے اس کی چاہت ہوگی. اب آئیے میرے دوستو, قرآن مجید فرقان حمید نے جو چیز سمجھنا ہے مزاج کے طور پر وہ منشور میں آپ کے سامنے بھی عرض کر رہا ہوں. قرآن کریم نے ذکر کیا کہ ہمارے پسندیدہ جو لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ فرمایا والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، فرمایا اور جو لوگ کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں وہ ہمارے پسندیدہ بندوں میں سے ہیں. اور پہلے صفات سن لیجیے، پھر میں ایک ایک کو تھوڑا تھوڑا عرض کرتا ہوں. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب انہیں کسی پر غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں. آگے حدیث سنیے گا، دل باہر ہو جائے گا، باغ باغ ہو جائے گا. کہ جو اس آیت کی تفسیر میں ہمارے مفسرین نے لکھا ہے، فرما والذین استجابوا لربهم، اور وہ ان کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے حکم کو قبول کرتے رہتے ہیں. وقام الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں. وامرهم شورا بینہم، اور ان کے باہمی معاملات اچھے لوگوں کے مشاوروں سے ہوتے ہیں. ومما رزقناهم ينفقون، اور جو ہم دیتے ہیں ان کو تو وہ اس پر مالک بن کر نہیں بڑھتے، امین بنتے ہیں، اور جس کا جو حق ہے اس تک اس کو پہنچا دیتے ہیں. والذین اذا اصابهم البغی وهم ينتصرون، اور ان کے اور ان لوگوں کے خلاف جب کوئی بغاوت کرے تو وہ صرف بدلہ لیتے ہیں، یہ احکام آ گئے، اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھتے. اس کی تفسیر ہے، وجزاء سیئۃ مثلها، فرما اور برائی کا بدلہ اسی کے مثل برائی ہے. فمن عفا واصلح فاجره علی اللہ، پس اس سے اچھا یہ ہے کہ جو معاف کر دے اور اصلاح کر دے تو اللہ رب العالمین نے اس کا اجر اپنے ذمہ کرم پر لے لیا. انہ لا یحب الظالمین، اور بے شک وہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. اب آئیے یہ صفات بیان کی گئی ہے، اس میں چند چیزیں ہم دیکھتے ہیں. یہ جو پہلی آیت ہے کہ والذین یجتنبون کبائر الاثم، کہ مومنین کی پہلی شان یہ ہے کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں. اب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ بڑے گناہ کون سے، تو ذرا توجہ کیجیے اس بات تاکہ ہمارے سامنے بات واضح ہو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ سے جب کسی نے سورہ شورا کی آیت نمبر 37 کی تفسیر پوچھی کہ حضور وہ کبائر اسم کیا ہے، تو آپ نے تقریباً 18 چیزیں بیان فرمائی. کتنی؟ اب گنتے چلیے آپ. فرمایا سب سے پہلے 18 کبائر اسم، مومنین کی پہلی شان یہ ہے کہ وہ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، بڑے گناہوں سے بچتے ہیں. بڑے گناہ کیا ہیں جس سے بچنا ہے؟ پتا ہوگا تو بچیں گے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں پہلی چیز، سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ اس پر جنت کو حرام کر دے گا، یہ سورہ مائدہ کے اندر موجود ہے. تو سب سے پہلا کبیرہ گناہ، سب سے بڑا گناہ یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے ساتھ شرک کرنا ہے، ایک بات. لیکن یہاں پر مفسرین نے ذرا اس مسئلے کو کھولا ہے کہ اس شرک سے مراد شرک کے جلی نہیں ہے. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ یہاں پر تو بات مومنین کی ہو رہی ہے، مومن شرک کہاں کرتا ہے؟ اس کو مفسرین نے لکھا ہے تو پتا چلا یہاں پر اس شرک کے علاوہ دوسرے شرک کی بات ہو رہی ہے، اور وہ ریاکاری ہے، شرک اصغر. شرک اصغر ریاکاری، یعنی دکھاوے کے عمل کو بھی شرک کہا گیا. شرک شریک پارٹنر بنانا، یعنی بندہ جب کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ کے ساتھ اس کو اجر میں شریک کر لیتا ہے. تو دکھاوا جو ہے، دکھاوے کی عبادت جو ہے، یہ سب سے بڑے گناہوں کے اندر سب سے پہلا گناہ ہے. میں نے اس درس میں اپنی اور آپ کی اصلاح کی پیش کی تھی کہ مولوی کو اٹھا کے جہنم میں صرف اس لیے پھینکا گیا کہ وہ چاہتا تھا کہ میری تحریر چلے اور لوگ میری بابا کریں. اللہ نے فرمایا جو تو چاہتا تھا جہاں کے لیے چاہتا تھا دے دیا. آج میں اور آپ وظیفے پڑھتے کہ نہیں پڑھتے بتائیں؟ مجھے بتاؤ، آخرت کبھی ذہن میں رہتی ہے یا صرف دنیا رہتی ہے؟ خور کرو ذرا، ہمارا 100% ذہن دنیا کے لیے ہوتا ہے. کاروبار بس مال بھی جائے، کیا وظیفہ حضرت؟ کہ یہ وظیفہ پڑھیں آپ، سورہ قریش پڑھیں، یہ پڑھیں. اب وہ پڑھ رہا دماغ، چیز بک گئی. لیکن آپ غور کیجئے، یہاں پر جو شریعت ہمیں سمجھا رہی ہے، ہمیں آخرت سے اجر لینے کا کوئی نیت نہیں ہوتی ہے. تو دنیا میں مال مل جائے تو آخرت میں کھڑے ہوں گے کچھ بھی نہیں ہوگا پاس. لہذا وظیفہ پڑھیں کاروبار کے لیے، بچوں کی شادیوں کے لیے وظیفہ پڑھیں آپ. لا علاج مریض جو ہیں ان کے لیے شفا کے لیے وظیفہ پڑھیں آپ، لیکن شفا کی بھی نیت کریں اور اللہ کی رضا کی بھی نیت کریں، تاکہ یہاں پر بھی اجر ملے اور وہاں پر بھی اجر ملے. کیونکہ ریاکار وہ ہوتا ہے کہ جو ایک خاص جگہ کے لیے اجر مانگتا، بس میرا یہ کام ہو جائے، میرے بلے بلے ہو جائے، یہ میں پڑھ لوں. آج کل جس طرح کے ہوتا ہے نا کہ میں بس تصحیح کا عمل کر لوں، لوگ میرے ہاتھ کا مرید ہونا شروع ہو جائے. کیونکہ باقاعدہ وہ آیات جو بزرگوں نے خاص مقصد کے لیے لکھی ہے، اور ہر آج تو ہر بندہ بابا بنا ہوا ہے، اور عامل بنا ہوا ہے، اور وہ عملیات جو کسی مسلمان پر نہیں پڑھنی ہے یہ دوسرے کو اوپر پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کو اوپر پڑھتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمارے حال پر رحم فرما اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما. لیکن اس کا جب ریٹرن ہوتا ہے تو چہرہ بھی لانتی ہو جاتا ہے اور ایمان بھی سلب ہو جاتا ہے، کہ جس کے لیے پڑھنا ہے اور پھر تسخیر بنانا، لوگوں کو مسخر کرنا، ایسا کوئی وجہ پڑھو کہ بندہ چہرہ دیکھے تو بند دام کا اسیر ہو جائے، جملہ سنے تو اسیر ہو جائے. یہ ہر ایک کے اندر کیفیت ہوتی ہے. لیکن دین کی اصلاح کے اگر کیا جائے تو بری بات نہیں، لیکن صرف اپنا مرید ہی بنانا ہے تو پھر دنیا میں بن گیا، آخرت میں کچھ بھی نہیں، ایسا کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جائے. تو یہ بات تبدیلی کی ہے. کوئی بھی نیک کام کرے چاہے اس کا تعلق دنیا، مال نہیں بکرا، کسی بزرگ سے آپ نے کہا مال نہیں بکرا، ان بزرگوں نے کہا یہ وظیفہ پڑھیں، وظیفہ پڑھیں، لیکن سب سے پہلے اللہ کی رضا کے لیے، سب سے پہلے اللہ سے اجر لینے کی نیت کرے، مال بھی مل جائے گا، قیامت کے لیے پہاڑ جیسا اجر بھی مل جائے گا. لیکن ہماری نیتوں میں فتور ہوتا ہے، ہم وظیفے کو اس کام تک رکھتے ہیں، آخرت کے لیے نہیں رکھتے. آخرت میں اٹھیں گے تو کوئی اجر نہیں ہوگا. بندہ کہے گا میرے گھر تو ہزار دانے کی تسبیح تھی، اللہ فرما اس کا کام ہزار دانے کا دنیا میں ہو گیا، آخرت کی تو نیت ہی نہیں کی تھی، تو اب کیا چاہیے، اب تو ایک دانا بھی نہیں ہے. تو ہمیں ذرا میچیور ہونا چاہیے، عبادت کے اندر پختہ ہونا چاہیے، اپنی نیتوں کو درست کرنا چاہیے. اور مومن وہ ہے جو نیکی کا رسیہ ہوتا ہے، وہ دنیا میں بھی نفع چاہتا ہے اور آخرت میں بھی نفع چاہتا ہے. تو ریاکاری جو ہے یہ بہت بڑا عذاب ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا، ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے، حضور شاہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ میری امت چاند کو پوجے گی. ما خاف علیکم ان تعبدون شمسا ولا قمرا ولا وسما. یہ موجود ہے، کتاب الریا اٹھا کر دیکھیے، ابن ماجہ. حضور نے فرمایا مجھے میری امت سے یہ ڈر نہیں کہ وہ سورج کو پوجے گی. یعبدون شمسا ولا قمرا ولا وسما، یہ نہیں پرواہ مجھے کہ میرا کلمہ پڑھنے والا بت کی عبادت کرے گا. مولوی ذرا سنیں اس کو، اور میرا کلمہ پڑھنے والا سورج کو پوجے گا، میرا کلمہ پڑھنے والا چاند کو پوجے گا. فرما ایک بات کا ڈر مجھے اپنی امت سے بڑا ہے. فرما کیا؟ فرما شہوت خفیت خفیت او کما قال. فرما یہ چھپی شہوت ریاکاری جو ہے وہ میری امت کے دل کے اندر گھس جائے گی، اس کا مجھے ڈر ہے. چاند کو پوجے گی اس کا ڈر نہیں ہے، بتوں کو پوجے گی اس کا ڈر نہیں. یعنی ریاکاری کیا، ہمیں تھوڑا آسان کرو اس کو، یعنی نیکی کرو لوگوں کو دکھانے کے، نیکی کرو لوگوں سے، داڑھی ذرا اچھی لگی اور کہا کہ لوگ مجھے کہیں کہ یار بڑے اچھے لگ رہے ہیں آپ، پگڑی ذرا جم کے باندھی، لوگ کہیں ذرا بڑے آپ بہت صوفی باصفا لگ رہے ہیں آپ، قرآن کی ذرا تلاوت بڑی اچھی کی اور نیت یہ کی کہ لوگ کہیں واہ قاری صاحب کیا مقام ہے، سخی بن کر لوگوں کو افطاریاں اور راشن اور نہ جانے کیا کیا تقسیم کیا جا رہا ہے، لوگ کہیں یار بڑا سخی ہے. یہ ہے لوگوں سے اجر کو طلب کرنا، تو لوگ کو داد دے دیں گے، آخرت کے کچھ نہیں ہے. یہی سارے کام کیے جائیں لیکن سب سے پہلے نیت کی ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے، تو دنیا میں بھی بلے بلے آخرت میں بلے.
تو سودا صحیح کر لیں دونوں جگہ سے. تو پہلی چیز حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کبائر کے اندر سب سے بڑے گناہ کے اندر سب سے پہلی چیز کیا ہے، وہ ہے ریاکاری، دکھاوے کی عبادت. فرما دوسری چیز یہ ہے گناہ کبیرہ کے اندر اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، یہ گناہ کبیرہ ہے. میں یہ وہ باتیں پڑھ رہا ہوں جو ہمارے اندر رج بس گئی ہے، جب مشکل آتی ہے مایوسی کیسے پاری ہوتی ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے. یہ وہ بڑا گناہ ہے جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہو سکتا، اس پر توبہ بھی اس شرط کے ساتھ کرنا ہے جو توبہ کرنے کا حق ہے، یعنی ندامت، اس کام پر پہلے اپنے آپ کو شرمندہ کرنا کہ میں نے بہت غلط کام کیا، پھر زبان سے استغفار کے جملے کرنا، پھر یہ نیت کرنا کہ میں آئندہ نہیں کروں گا، اس اہتمام کے ساتھ کیا جائے تو پھر اس کی معافی ہے. ریاکاری، اس کے بعد اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا،
اپنے آپ کو میں بھی تبدیل کروں، آ رہا ہوں تبدیل کریں. یہ ہمارے اندر غیر محسوسی طور پر یہ عادت اتری ہوئی ہے اور ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے، اس کو ہم جذبات سمجھتے ہیں.
اگر تھوڑا نقصان ہو جائے تو رب سے امید کاٹ کر لوگوں کی طرف بھاگتے ہیں. تو رب سے نا امید ہونا یہ گناہ کبیرہ.
دو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، فرمایا تیسری چیز والدین کی نافرمانی کرنا، یہ گناہ کبیرہ جس پر جہنم کا عذاب ہے. گناہ کبیرہ اس کو کہتے ہیں جس پر جہنم کا عذاب ہوتا ہے.
الیعوذ باللہ، الا یہ کہ وہ مرنے سے پہلے سچی توبہ کر لے کہ آئندہ ایسا کام نہیں کروں گا.
تیسری چیز والدین کی نافرمانی، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں. چوتھی چیز
قتل ناحق کرنا، کسی کو ناحق مارا ڈالنا, کسی کو ناحق بولیے یہ گناہ تو ہے لیکن حضور کے دل کو جتنا دکھاتا ہے. غزوے کے اندر جب جنگ شروع ہوئی, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص جن کو حضور کی اولاد تک کہا گیا اسامہ بن زید, وہ لڑ رہے ہیں اور لڑتے ہوئے ایک کافر جب ان کے سامنے آیا, انہوں نے کافر نے حملہ کرنا چاہا لیکن یہ بھاری پڑ گئے اس کو اور انہوں نے گرا دیا. جب گرا دیا اس کے سینے پر چڑھے, اس نے کہا لا الہ الا اللہ, انہوں نے جب نیزہ مارا تو اندر سے باہر کر دیا اور مر گیا. حضور کو خبر پہنچی تو جس نے اس حال میں کلمہ پڑھا تھا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور کی بے چینی ایسی تھی امت کے لیے, فرمایا زید تو نے کیا کر دیا, یہ تو نے مار دیا اس کو, اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا. زید بن حارثہ کہنے کہ حضور اس نے ڈر کر کلمہ پڑھا تھا. مسلم شریف میں حضور نے تین دفعہ جملے کہے, تو نے پھر چاہیے تھا نا کہ تو اس کا دل چیر کر دیکھ لیتا, چاہیے تھا نا کہ تو اس کا دل چیر کر دیکھ لیتا, چاہیے تھا نا کہ تو اس کا دل چیر کر دیکھ لیتا. مفسرین نے فرمایا حضور کو اپنی امت کے لیے اتنا درد ہے کہ اس قتل پر حضور ناراض ہوئے اور حضرت زید بن حارثہ سے کہا کہ تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا, کس نے دل سے کلمہ پڑھا ہے, تیرے ڈر سے کلمہ پڑھا ہے. یہ جملے حضور نے تین دفعہ پڑھے تو جس کے ایمان میں شک تھا اس کے لیے حضور کا دل اتنا غمگین ہوا. یہ صبح شام کراچی میں کلمہ پڑھنے والوں کو مار دیا جاتا ہے تو گنبد کے اندر میرے مصطفیٰ کے دل کا کیا حال ہوتا ہے, کس قدر میرے آقا غمگین ہوتے ہوں. کلمہ پڑھنے والے کو مار دیا, کس پر مارتے ہیں؟ لسانیت پر مارتے ہیں, سیاسی جماعتوں کے اختلاف پر مار دیتے ہیں, عام معاملات پر مار دیتے ہیں. میں نے کہا کس طرح ہم امتی ہونے کا ثبوت دیں گے؟ امتی وہ ہے جو مصطفیٰ کے دل کو خوش کرے. سرکار نے 23 سال زندگی کے اندر اتنے ظلم و ستم برداشت کیے, فرمایا موسیٰ نے بھی اتنے نہیں برداشت کیے. سرکار کی بیٹیوں کی سبانے اٹھا کر دیکھیں رضی اللہ عنہن, کس قدر ظلم ہوا. سرکار کے نواسوں کو دیکھیں آپ, سرکار کے گھرانوں کو دیکھیں آپ. سرکار کا گھرانہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تو شہادت ہی گود لے لی, بڑے بھائی حضرت جعفر وہ شہید, حضرت عقیل شہید, خود شہید, بڑا بیٹا شہید, چھوٹا بیٹا شہید, حضرت امام زین العابدین وہ شہید, ان کا بچہ وہ شہید. تو شہادت ہی شہادت ہے دین کے لیے, قربانی قربانی ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قبر انور کے اندر اس دین کو ہم تک پہنچانے کی ضرورت, توجہ کریں آپ میرے دوستو, قربانیوں کا سلسلہ ہے. چچا کا شہید ہو جانا, اپنے آبائی وطن کو چھوڑ دینا, پتھر کو اپنے جسم پر برداشت کرنا, تان و تشنی کو برداشت کرنا تاکہ امت کے اندر وحدت اور محبت قائم رہے. اور نکال کر لے جاؤں میں اپنی امت کے ان لوگوں کو ایسی وادی کے اندر جا کے جہاں میں ان کے اندر اخوت کو پیدا کروں, محبت کو پیدا کروں. زید بن حارثہ سے اگر اجتہادی معاملہ ہو جاتا ہے اس کا ایک پہلو یہ بنتا تھا کہ وہ ڈر گیا ہے, لیکن اس پر بھی حضور نے ڈانٹ پلائی اور تین دفعہ کہا. اور صحابہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تقاضے بشری کے اعتبار سے وہ انداز شفقت کی بے چینی ہم نے دیکھا تو ہمیں گھبراہٹ ہو گئی کہ یہ حضور بار بار کہہ رہے ہیں زید بن حارثہ جیسے چہیتے کو کہ تو نے دل اس کا چیر کر دیکھا تھا, دل چیر کر دیکھا تھا, دل چیر کر دیکھا تھا, آج مسجدوں میں آ کر بلاسٹ کر دینا اور نمازیوں کو مار دینا, یہ کیسے حضور کو امتی ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے حضور کے راستے؟ میرے دوستو گناہ کبیرہ کے اندر ایک گناہ کبیرہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کو ناحق قتل کر دے. اپنی نگاہیں مسلمانوں کے لیے نرم رکھیں, اپنے کاندھوں کو مسلمان کے لیے جھکا کر رکھیں, اپنے دل کو مومن کے لیے نرم رکھیں. جب کسی پر غصہ آئے نا آپ کو ٹریفک کے اندر الجھنے میں, ایک اشارہ کریں یہ حضور کا کلمہ پڑتا ہے, بس یہ ذرا دل میں فرق نہیں آئے تو شیطان کی چھٹی ہو جائے, غصہ ختم, پھر آپ اس سے محبت میں گئے, چلتے پہلے چلتے کریں گے نا, ہاتھ اٹھا کر کریں گے نا, اس شہر میں کراچی میں کریں گے نا, شرمانا نہیں, ہاتھ نیچے نہیں رکھنا, ہاتھ اٹھا کر کریں گے نا, آج تقدیر لکھی جا رہی ہے, کریں گے نا. ایک وہ ہے میرے دوستو کہ مسلمان کو ناحق قتل کرنا یہ گناہ کبیرہ اور جہنم کے عذابوں میں سے سخت عذاب ہے. استغفر اللہ رب من کل ذنب و خطا. پھر حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں پانچویں چیز ہے یتیم کا مال کھانا, یتیم کا مال کھانا یہ گناہ کبیرہ ہے. چھٹی چیز میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا. یہ میری بہنیں بھی ذرا سنیں
اور گھر کے بڑے بوڑھے سنے، بے حیائی کی نسبت میں زنا کی تہمت لگانا یہ بے قذف ہے. زنا کی تہمت لگائی، شریعت مطہرہ نے حیا کا اتنا لحاظ رکھا ہے کہ اگر زنا کی تہمت لگائی تو اس کی خاص شرط بیان کہ اس طریقے سے دیکھا ہو اور نہیں دیکھا تو میں الٹا کرو اس کو سکوڑے مارو. اور چار گواہ، کتنے بولیے؟
اللہ اپنے بندوں کا اتنا ستر رکھتا ہے، ایک خاص شرط کے ساتھ بتایا قرآن نے کہ اس طرح دیکھا ہو، اور دیکھا بھی ایک بندے نے نہیں چار بندے نے ہو.
چار
اب پرویزی کہتے ہیں چار کہاں سے آ جائیں گے؟ میں نے کہا یہ اللہ رب العالمین اپنے محبوب کی امت پر ستر اور پردہ ڈالتا ہے، گھروں کو بچاتا ہے، صلح رکھتا ہے. تو جو مبتلا ہے ان کے لیے یہ حکم ہے، اور جو بے قصور خاتون ہے، گھر کی ہے، چیڑ ہو گئی، سسر سے ناراضگی ہو گئی تو تہمت لگا دی، ساس سے ناراضگی ہو گئی تو تہمت لگا دی، نند سے ناراضگی ہو گئی تو تہمت لگا دی، عام ہے کہ نہیں؟
یہ گناہ ہے، کبیرہ ہے، اس پر حد قذف ہے، مردود الشہادہ ہے، وہ اس کی شہادت پھر قبول نہیں کی جاتی جو پاک دامن عورتوں کے اوپر زنا کی تہمت لگاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، اور پھر لیلۃ القدر میں گڑگڑائے تو ایسوں کو منہ پر اٹھا کر ان کی دعا مار دی جاتی ہے. فرمائیے یہ جو غلیظ حرکت تو ہمارے بندوں کے ساتھ کر کر آیا ہے، کس خدا سے دعا کر رہا ہے؟ جا پہلے اس سے توبہ کر، معافی مانگ جس کے دل کو تو نے اتنی شدت کے ساتھ دکھایا ہے.
پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا یہ گناہ کبیرہ ہے، سورہ نور کے اندر ذکر کر دیا گیا ہے آیت نمبر 23 کے اندر. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کے اندر ساتھ کی چیز ہے کہ میدان جہاد جب لگ جائے اور واقعی میں جہاد شریع ہو تو پھر بھاگ جانا موت کے ڈر سے، پیٹ دکھا کر بھاگنا، یہ گناہ کبیرہ ہے. الا یہ کہ پھر وہ توبہ کرے تو اللہ رب العالمین توبہ کو قبول کرنے والا ہے.
آٹھویں چیز حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، والذین یشتریبون الکبائر کبائر الاسم، کہ اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں جو بڑے گناہوں سے بے حیائی سے بچتے ہیں، اور ان بے حیائی اور بڑے گناہوں کے اندر آٹھویں چیز ہے سود کھانا.
سود کھانا،
یہ سود کا کاروبار کرنا فرمایا گناہ کبیرہ میں سے ہے. اور جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن صرف اس طرح کھڑے ہوں گے کہ جس طرح وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جس کو شیطان نے چھو کر خبتی بنا دیا ہو اور اسے ہوش نہ ہو. یہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے سورہ بقرہ کے اندر اس کے لیے عذاب لکھا ہے. اور پھر ان کبائر گناہ کے اندر ایک کبیرہ گناہ ہے جادو کرنا.
کیا کرنا؟ جادو کرنا، اس کے پاس پہنچ گئے، اس کے پاس پہنچ گئے، اور جو جادو کر رہا ہے اگر وہ حلال سمجھے تو کافر، اور جو جادو کروا رہا ہے یا کروا رہی ہے وہ اس کو حلال سمجھے تو کافر،
اور حلال نہ سمجھے تب بھی جہنم کا عذاب ہے. اور یہ گناہ کبیرہ ہے،
یہ گناہ کبیرہ ہے. ہم تو ترغیب کر سکتے ہیں، گورنمنٹ کو چاہیے کہ جس طرح آج لوگوں کو پکڑ رہے ہیں اس طرح جعلی باباؤں کو پکڑیں اور ان کو گھسیٹ کر وہاں پر گزریں جو ان کا مقام ہے،
اور اس معاشرے کے اندر سے یہ جو افتراق اور انتشار ہے اس کو ختم کریں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر جادو کر دینا یا جناب اس چیز پر لوگوں کو لگا دینا، یہ گناہ کبیرہ ہے. کروانے والا بھی گناہ کبیرہ کے اندر مبتلا ہے، کرنے والا بھی کبیرہ میں مبتلا ہے. اگر وہ حلال سمجھے گا تو حلال سمجھنے والا بھی جو اس کام کو کرائے گا وہ بھی ایمان سے فارغ ہو گیا اعوذ باللہ، اور جس نے کیا وہ بھی ایمان سے فارغ ہو گیا.
اور جتنے اس میں معاون ہیں، جو اس سے بتا لے رہے ہیں، جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو اس کو بتا رہے ہیں کہ فلاں آ گیا ہے، یہ سب قیامت کے دن منہ کے بل گھسیٹے جائیں گے، اور یہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں. حرام کان میں جتنے لوگ اس کے معاون ہیں، چاہے وہ قانون ادارے کے سرپرست لوگ ہوں، چاہے کرائے پر جگہ دینے والے ہوں، چاہے ان کے مخبر ہو، سب چاہے وہ کرے نہ کرے، جس اعتبار سے اس کے لیے ہمدردی رکھیں گے، سب گناہ کبیرہ کے اندر مرتکب ہیں. یہی سود کا معاملہ ذکر کیا گیا. پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں سے ان باتوں کے اندر ایک بات ہے، جھوٹی قسمیں کھانا گناہ کبیرہ. جھوٹی قسمیں کھانا گناہ کبیرہ. لوگ کہتے ہیں کہ قسم کھا لی، ہم نے کہا کھائی تو پہلے یہ بتا سچی کھائی کہ جھوٹی کھائی. جھوٹی کھائی تو اس پر استغفار بھی ہے، گناہ کبیرہ بھی ہے، اور وہ لعنت کا باعث بھی ہے. جھوٹی قسمیں کھا کر لوگوں کو بدنام کرنا، یہ لوگوں کے لیے جھوٹی قسمیں بار 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 کے قسموں کھانا. جناب رسول اللہ نے فرمایا منافق کی تین علامت ہے کہ جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، بات بات میں قسمیں کھائے، وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، امانت رکھائی جائے تو اس میں خیانت کرے گا. اور ایک اور گناہ کبیرہ اس کے اندر جو ذکر کیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے، کہ جس سے بچنا لازم اور ضروری ہے، اور وہ ہے خیانت کرنا. خیانت کرنا کسی نے مال رکھوایا اس میں خیانت کرنا، خیانت جس صورت کے اندر ہوگی گناہ کبیرہ. اور خیانت میں کئی چیزیں آتی ہیں، بدنگاہی یہ بھی خیانت ہے، کانوں کو غلط کام میں لگانا یہ بھی خیانت ہے، کیونکہ امانت کے خلاف جو کام کیا جائے گا وہ خیانت ہے. مال میں بھی خیانت ہوتی ہے، گفتگو میں بھی خیانت ہوتی ہے، دیکھنے میں خیانت ہوتی ہے، رکھنے رکھانے میں خیانت ہوتی ہے، خیانت. لیکن ایک مال کے حوالے سے اگر کسی کی امانت ہمارے پاس موجود ہے، یا اگر آپ کسی کے پاس کام کرتے ہیں 8 گھنٹے کی، اس میں سے آپ نے ڈنڈی مار دی، شہر کا حال آپ دیکھ رہے ہیں، تنخواہیں باقاعدہ جا رہی ہیں لیکن جھاڑو کوئی نہیں مارتا، تو خیانت کا ایک باب جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ کسی کے حقوق کی پامالی کرنا، اور یہ گناہ کبیرہ ہے. سید صاحب ہے، میں نے کہا سید کو دگنا پکڑا جائے گا. مجھے کہنے لگا حضور سید صاحب ہے، تو میں نے کہا سید ہو کر بات کرتا ہوں، کسی کو تو ایک دفعہ سید کو دو دفعہ ٹنگایا جائے. میں نے کہا بیلنس کر کے شریعت کی تعلیم بیان کرو، سید ہاتھ چموانے کے لیے نہیں پیدا ہوا، سید اس برائی کو ختم کرنے کے لیے پیدا ہوا. نانا کے دین کو تباہ کیا جا رہا ہے اور وہ ہاتھ چموا رہا ہے، شرم نہیں آ رہی؟ آستانوں کے اندر گھسا ہوا ہے، بولتا نہیں ہے. قرآن نے ذکر کیا ازواج مطہرات سے کہ جس طرح تمہارا احترام زیادہ ہے تمہاری گرفت بھی دگنا ہے. عام بندے کو ایک دفعہ پوچھا جائے گا، سید کو دو دفعہ پوچھا جائے گا. آل محمد پر سختی بھی اتنی ہے جتنا ان پر اجر ہے. اگر ان کے پاؤں کی دھول نعمت ہے تو پھر ان کی ذمہ داری بھی دگانا ہے. بیلنس جو سادات ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ نکلیں، نکل کر آستانوں سے ادا کر رسم شبیری، نکل امام حسین کی طرف. بارہ میرے دوستوں ذرا توجہ فرمائیے، وقت تھوڑا سا رہ گیا ہے، میں جلدی جلدی آگے پڑھ دیتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں خیانت کے اندر ایک بات یہ بھی ہے کہ زکات کا ادا نہ کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ میں. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا گواہی کو چھپانا، یہ بھی گناہ کبیرہ میں. گواہی کو چھپانا یہ بھی گناہ کبیرہ میں. لیکن کس کو گواہی دیں گے عدالت کے اندر؟ وہاں تو جس نے نوٹ دیا جج کو اسی ٹائپنگ میں وہی الفاظ لکھے جا رہے ہیں. لیکن آپ یہ شعور بیدار ضرور رکھیں گے. وہ کہیں گے یہ ہو رہا، یہ ہو رہا، یہ ہو رہا. مومن حالات کو دیکھ کر نہیں چلتا، رب کو دیکھ کر چلتا ہے. گواہیوں کو چھپانے والا، گواہیوں کو تبدیل کرنے والا گناہ کبیرہ. بلکہ یہاں تک فرمایا حدیث پاک میں جو جھوٹی گواہی دے وہ ایسا گناہ ہے جیسا شرک کرنے کا گناہ ہے. اور میں نے 10 مرض کی اپنے اور آپ کے لیے، چاہے وہ گواہی ہمارے باپ کے خلاف جا رہی ہو، ہمارے بیٹے کے خلاف جا رہی ہو، غریب کے خلاف جا رہی ہو یا امیر کے خلاف جا رہی ہو. غریب مظلوم بن گیا، ہائے ہائے، لوگوں نے کہا یار غریب چھوڑ دو، یہ تمہارا کام نہیں. اگر غریب قصوروار ہے اس کو پکڑا جائے گا. ارے امیر صاحب جناب ان کو آپ چھوڑ دیجیے. نا نا نا، یہ تمہارا کام نہیں کہ تم روب میں آؤ. اللہ نے فرمایا کہ غریب امیر کو نہیں دیکھو، بلکہ ہم تم سے زیادہ ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے رعایت اور ان کے قریب ہیں. نظام زندگی یہ ہے کہ جو حق پر ہے اس کو حق پر کہو، جو ناحق ہے اس کو ناحق. اور اسی کو عصبیت بھی کہتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو عصبیت والا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. جو عصبیت والا ہے وہ ہم میں سے. صحابہ کھڑے ہو گئے، حضور ہم اگر اپنے چچا سے پیار کرتے ہیں، چچا زاد سے پیار کرتے ہیں، اپنی ہم زبان سے پیار کرتے ہیں، جو ہماری زبان بولتا ہے، جو ہمارے گاؤں میں رہتا ہے، جو ہمارے گاؤں کا ہے، تو یہ عصبیت ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، یہ عصبیت نہیں. یعنی مثال کے طور پر اردو بولنے والا اردو بولنے والے سے پیار کرے. ایک بندے کا مزاج ہوتا پشتو بولنے والا، پشتو بولنے والے اس کو اچھے لگے، پنجابی بولنے والا اس کو پنجابی والے اچھے لگے، بلوچی بولنے والا اس کو بلوچی اچھے لگتے، سندھی بولنے والا اس کو سندھی اچھے لگتے ہیں، اور وہ چاہتا ہے کہ میرا مال میری برادری میں خرچ ہو. حضور نے فرمایا یہ عصبیت نہیں ہے، یہ تو اچھی بات ہے، یہ تو صلاح رحمی ہے اپنے اشاروں سے. تو فرما حضور عصبیت کیا ہے؟ فرما عصبیت یہ کہ تیری برادری کا بندہ غلطی پر اگلا حق پر ہو اور تو پھر بھی برادری کے ساتھ دے. کیونکہ یہ میری زبان بول رہا ہے نا، یہ میرے گاؤں کا ہے نا، یہ ہماری برادری کا ہے نا، یہ ہماری جماعت کا، یہ ہمارے کاسٹ کا ہے، یہ عصبیت ہے. اور حضور نے فرمایا جو اس حال میں مر گیا نا، کراچی کو رنگ دو، شہید وہ نہیں ہوتا، شہید وہ ہوتا جو میرے طریقے پر مرتا ہے. فرمایا من قاتل العصبیت فلیس منی، جو عصبیت پر مار دیا جائے وہ شہید نہیں. من دال عصبیت فلیس منی، جو عصبیت پر بلائے وہ مجھ سے نہیں.
ماں تعالی عصبیت بھلے سمجھنی، جو عصبیت پر مر جائے وہ مجھ سے نہیں۔ عصبیت اپنی زبان کی تعریف اس کی خدمت کا نام نہیں، عصبیت یہ کہ اپنا بندہ غلطی پر دوسرا حق پر ہے لیکن اس کو شکل دیا جائے کہ نہیں ہمارا بندہ ہے، یہ صبح شام لعنتیں اترتی ہیں، حضور نے یہ جو کہہ دیا کوئی کم ہے امتی کے لیے شرمندہ ہونے کے لیے، فرما میں اس کو قبول ہی نہیں کروں گا، مجھ سے ہی نہیں ہے وہ۔
تبدیل کریں گے اپنے آپ،
میں بھی کروں گا انشاءاللہ،
ٹھیک ہے۔ اور بچوں کے سر پر تو لڑنا ہی نہیں چاہیے، عمر دانا بزرگ کہتے ہیں کہ عورت اور بچے کے سر پر نہیں لڑنا، عورت اور بچے کے سر پر، کیونکہ عورت اگر آپ کو بھڑکا دے کہ دیکھو وہ تمہارے بھائی کی بیوی آئی تھی اس نے یہ کہا، اب آپ نے کہا اچھا میں دیکھ لوں، پتا چلا دوسرے دن وہ دونوں خاتمہ کھانا کھا رہے ہیں اور آپ لڑ رہے ہیں، نہیں سمجھا، کیونکہ وہ ایسا ایک ہو جاتے ہیں بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ جناب تو مجھے بھرا دیا تو وہ کیا تھا، اور یہ دونوں ایک دوسرے کی بہن، یہ کپڑے کہاں سے لائے، یہ پرس تم نے کہاں سے خریدا، تو کہا جب اتنا جھگڑا تھا کہ جب یہ تو خون کی ہولی کھیلنی تھی اور یہاں پر یہ چلا، تو
عورتوں کے سر پہ جھگڑا نہیں کرنا چاہیے،
ٹھیک ہے۔ امن کا گواہ رکھے، اپنے پڑوس کا خیال رکھے، پڑوس میں عورتوں کے معاملے میں نہ کہ پڑوسیوں نے دیکھو انہوں نے کچرا یہاں پھینک دیا، آپ مرد ہیں مردوں کی طرح رہے، ٹھیک ہے میں اٹھا کر رکھ دیتا ہوں،
موٹر اس نے موٹر نہیں چلائی ہم نے موٹر چلائی، اور یہ
کوئی بات نہیں میں دوبارہ جا کے چلا دیتا ہوں، اس میں کون سی اچھی بات، اس سے اللہ کی رحمت ہی ملے گی۔
اپنے محلے کو تھوڑا لحاظ کرتے ہیں، بلڈنگوں میں رہتے ہیں آپ، صفائی کے لیے کہتے میں کیوں کچرا اٹھاؤں، ارے اٹھا لے گا تو اللہ اجر دے گا نا تجھے، رب کو نہیں دکھانا اجر، اتفاق اور محبت کے لیے کرے گا، اور بچے کے لیے کبھی نہیں کرنا،
بچوں کے لیے لڑو گے پھر وہ لڑے گا، بچوں کا معاملہ بھی ہو جائے تو بس رفا دفا کر دیں، معاف کرنا رب کو پسند ہے۔ جس میں اس بارے میں کہہ رہا ہوں جس طرح ہمارے وہاں چھوٹی سی چشمک ہو جاتی ہے، چھوٹی سی بات ہاں میرے بچے کو یوں کر کے دیکھ لیا اس نے وہ کر دیا، تو بچے کے سر پہ لڑائی نہ کریں، اس سے محلے کے محلے گھر کے گھر تباہ ہو جائے، گھروں کی تباہیاں کیسی، چار بھائی ایک ساتھ رہ رہے ہیں، بیوی نے لڑا دیا بچوں کے چکر کے اندر، آپ جناب ایک بھائی ادھر گئے ایک بھائی ادھر گئے ایک بھائی، اس پر ٹھیک ہے۔ میں عام بہنوں کے بارے میں یہ بات نہیں کرتا لیکن عموماً یہ بات ہوتی ہے، وہ ان کا اور عورتوں کا قصور بھی نہیں، وہ کریں گی ایسی بات، لیکن تو تو مرد ہے نا، تو ذرا کل سے کام لے، تو کیوں خنسا بن رہا ہے، تو اس کی صدا پر کیوں آ رہا ہے، تو ذرا مرد بن کے کام لے، اور مرد کا کام ہے رواداری کرنا، کٹنی کا کام نہیں کرنا، مرد وہ ہوتا ہے وہ سخی ہوتا ہے، توسع ہوتے ہیں وہ برداشت کرتا ہے، ہم جب اپنے مرتبے سے گرتے ہیں تو گھر ٹوٹ جاتا ہے، بھائیوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے غصہ آ جاتا ہے، اور اس کے پیچھے ہمارے گھر کا یہ معاشرہ ہوتا ہے،
تو انشاءاللہ کریں گے ہم آگے چلیں۔ میرے دوست جو تھوڑا سا وقت رہ گیا، سرکار دو عالم فرماتے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ان کبیرہ گناہوں کے اندر ایک گناہ ہے شراب پینا، الیعوذ باللہ،
شراب پینا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ میں کچھ دن پہلے ایک چینل پر پروگرام کر رہا تھا تو باقاعدہ ہندو بیٹھا ہوا تھا پروفیسر صاحب، اس نے ہم سے کہا بلکہ آن ایئر اس نے یہ کہا کہ یہ جو شراب خانے کھولے جاتے ہیں اور کہا جاتا کہ جی ہندوؤں والے، اور مجھے اس نے کارڈ دیا کہنے کا آپ مجھ سے ملیں میں آپ کے پاس آؤں گا، جہاں آپ کہیں گے میں آپ کے ساتھ، آپ مجھے موقع دیں اور اس کام میں، میں نے کہا اور اس کے جذبات کیا تھے، اس نے یہ کہا کہ یہ جو دکانیں جگہ جگہ کھلتی ہے، چاندنی چوک میں کھلی تھی شراب کی دکان، وہ کہہ رہے جی ہندوؤں کا لائسنس، انہوں نے کہا ہندوؤں میں بھی شراب پینا منع ہے، میں نے کہا واہ دیکھیں، اور جو اسلام کی فطرتی تعلیم ہے، اس نے کہا ہمارے وہاں بھی شراب پینا حلال نہیں ہے، اور اس نے باقاعدہ کیس کیا ہے عدالت کے اندر کہ ہم ہندوؤں کے نام پر جو لائسنس دیے جاتے ہیں یہ بھی غلط ہے، ہمارے وہاں نہ اس لائسنس کی اجازت ہے نہ شراب بیچنے کی اجازت ہے۔
دیکھیں
تو ہندو ایسی غلیظ چیز سے جان چھڑا رہا ہے جس کو ایمان بھی نہیں ہے،
تو مسلمان اس کے قریب آئے اور ہلے بہانے کرے، اور وہ افسر جو اس کے پرمٹ کو جاری کریں تو شرم کرنا چاہیے، یہ گناہ کبیرہ ہے، اور جو شراب کی کثرت کرتا ہے مرتے وقت اس کو کلمہ پڑھنا نصیب نہیں ہوگا، یہ اتنی شدید وعید آئی ہے اس کی نمازیں مقبول نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین جل والا ہمیں اپنے دوستوں کی اصلاح کرنے کی، میں کسی کو حد پر تنقید نہیں بنا رہا، گناہ ہے اس لیے سخت جملے بول رہا ہوں،
رب ناراض ہوتا ہے اس لیے سخت جملے بول رہا ہوں،
اور ظاہر سی بات ہے میرا اور آپ کا رشتہ کو چچا اور ماموں کا رشتہ ہے، میرا آپ کا رشتہ ہے ہی اللہ اس کے رسول کا رشتہ ہے،
تو لہٰذا ہم اسی پر غصہ کریں گے جس پر اللہ رسول ناراض ہوتا ہے، اور ہم اسی پر مسکرائیں گے اور دوستی کریں گے جس پر اللہ رسول راضی ہوتے ہیں۔
بولیے سبحان اللہ۔
اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور اس کا خلاصہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرمایا کہ فرض نمازوں کو عمدن ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے، فرض نمازوں کو جان بوجھ کر ترک کرنا گناہ کبیرہ آگے آ رہا ہے، اور اسی طرح وعدہ کرنے کے بعد عہد شکنی کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔
لیکن اس میں میں ایک بیلنس پوائنٹ عرض کر دوں, کیونکہ ہمارے وہاں جو چیز زیادہ کثرت میں ہے اس کے لیے میں ایک بات عرض کروں. دیکھیے جس وقت بندہ وعدہ کرتا ہے اسی وقت اس کی نیت ہو کہ میں کروں گا نہیں تو یہ منافق کی علامت ہے, لیکن اس وقت اس کی نیت تھی کہ میں کروں گا لیکن بعد میں حالات نہ بن پائے تو یہ نفاق نہیں. یہ جو حدیث پاک کے اندر کا منافق وہ ہے جو وعدہ کرتا ہے پھر وعدہ توڑ دیتا ہے, تو یہ اس کو خاص کانٹیکسٹ کے اندر علماء نے رکھا ہے. وہ یہ منافق کا وعدہ ایسا ہوتا ہے کہ وعدہ کرتے وقت دماغ میں رکھتا ہے کہ میں نے کام نہیں کرنا, بس ایسی بگا رہا ہوں, تو یہ نفاق ہے, یہ منافق کی علامت ہے. اس لیے علماء نے یہ کہا کہ جب وعدہ کر لیا جائے تو انشاءاللہ کا جملہ ساتھ میں کہہ دیا کہ اگر وہ وعدہ پوری قوی نیت کے ساتھ کیجیے میں کام کروں گا, یہ کام میں بولیے کروں گا, اور اس وقت اگر یہ نیت یہ ہوگی کہ بس یار جان چھڑانے کے لیے عہد لے لو, تو یہ نفاق ہے, یہ منافقت ہے اور یہ دگنا گناہ ہے. لیکن اس وقت یہ نیت تھی کہ میں نے یہ کام 100% کرنا ہے, لیکن ساتھ اس نے کہا انشاءاللہ, نہ کر سکا تو گناہ نہیں, کیونکہ انشاءاللہ کا لفظ جو ہے وہ اس کی کفایت کرے گا. یہ اللہ رب العالمین جل والا کے وہ محبوب علماء ہے کہ جنہوں نے امت کو اس خرابی سے بچانے کے لیے جزیہ احادیث سے ذکر فرمایا ہے. بولی سبحان اللہ. ایک بات آپ توجہ میری طرف رکھیے, وہ جاری رکھیے, وہ مخلصین سے کام ان کو کرنے دیجیے. آپ توجہ رکھیے, گناہ کبیرہ کی فہرست کے اندر ایک اور میں گنواتا جا رہا ہوں آپ کے سامنے, رشتوں کو قطع کرنا. چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم بھائیوں سے نہیں ملتے, چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم بہنوں سے نہیں ملتے. عید آ رہی ہے تو شیطان خبیث ہمارے ذہن میں, اگر ذہن میں اگر فطرت جاگے میں بڑے بھائی سے جا کر ملوں, چھوٹے بھائی سے ملوں, اس سے ملوں, بہنوں سے ملوں, تو شیطان فوراً قبضہ کرتا ہے. فلاں وقت اس نے یہ جملہ کہہ دیا تھا تجھے, فلاں وقت تو تیری بیوی کو یہ کہہ دیا تھا اس نے, تو یہ جو ایک مخمصہ ذہن میں بیٹھتا ہے اس پر لعنت بھیجے, رب اس سے خوش ہوتا پہل کرے. بولیے سبحان اللہ. دعائیں مقبول کرانی پہل کریں, اس لیے کہ جس معاملے میں ہم نے واقعی میں قطع کرنا ہے وہاں قطع کرتے ہیں, اور جس معاملے میں نہیں کرنا وہاں قطع کیا جاتا ہے اللہ کے لیے, چھوڑا جاتا ہے, لیکن ہمارا چھوڑنا اللہ کے لیے کبھی نہیں ہوتا. اس نے میرے بچوں کو سلام نہیں کی, جب اس کا بچہ پیدا ہوا تو میں سونے کی انگوٹھی لے گیا تھا تو وہ جناب پیتل کے لیے کرا دی, بہن کے بارے میں یہی ہوتا ہے کہ جناب اس نے میرے بچوں کو کھلونے نہیں دلائے, اور بیوی آ کر کہہ کے دیکھو ہم نے ان کے لیے تو دو چار جوڑے دیے تھے, انہوں نے تو ہم کو ایک جوڑا دیا. تو ساری ذاتیات کے اختلاف ہوتے ہیں, توجہ ہے آپ کی, ساری غلط. جس مقصد کے لیے چھوڑنا اگر وہ کریں بھی تو وہ نور اللہ نور ہو, اس میں ہم کہتے نہیں مولوی صاحب اتنا سخت نہ بولے, ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ تو میں نے کہا یہ اس مسئلے میں تو رشتے دار کو چھوڑ رہا ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ عقیدے کے لیے اور اللہ کے لیے چھوڑنا عبادت ہے تو کہتے نہیں آپ تو بڑی سخت تقریر کر رہے ہیں. تو میں نے کہا تو صرف بچے کو کھلونا نہیں دلایا, اس میں تو نے بہن سے رشتہ توڑ دیا, یہ اچھی بات ہے؟ تو جس مقصد کے لیے توڑنا ہے وہاں ہم جوڑ کے رکھتے ہیں, اور جہاں نہیں توڑنا ہے وہاں توڑ دیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جو میں بند الفاظ میں کئی باتیں سمجھانا چاہ رہا ہوں, وقت مختصر ہے ورنہ تقریر ادھر چلی جائے گی. کیونکہ جوڑنا بھی اللہ کے لیے ہے اور توڑنا بھی, لیکن ہم عجیب بے ڈھنگی چال چلتے ہیں, نہ ہمارا جوڑنا اللہ کے لیے ہوتا ہے نہ توڑنا اللہ کے لیے. لیکن انشاءاللہ آج کے بعد جوڑیں گے بھی اللہ کے لیے, توڑیں گے بھی اللہ کے لیے. اللہ کے لیے توڑنا جب ہوتا ہے جب شریعت اور دین کا مسئلہ آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور اللہ کے لیے جوڑنا جب ہوتا ہے جب ذاتیات آ جاتی ہے. ذاتیات کو پرے پھینکو, شیطان پر لعنت کرو, میری بہن اس کا حق ہے مجھ پر, حق ہے مجھ پر, بہن کا یہ میرا بھائی ہے, میرا حق ہے اس پر. کریں گے عید کے دن انشاءاللہ پہل کریں گے. آپ کہتے نہیں شاہ صاحب وہ آگے سے بھگا دے گا. میں نے کہا تم کرو تو صحیح, رب کو دکھانے کی, تم تو بری ہو جاؤ, تم پہلے سے پخ کیوں لگاتے ہو؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے پہل کرو, کیونکہ رشتوں کو توڑنے والوں پر خدا غضب کرتا ہے اور رشتوں کو جوڑنے والے کے گناہوں کو اللہ معاف کرتا, عمر دراز کر دیتا ہے. کریں گے انشاءاللہ. آگے چلیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو چیزیں بیان فرمائی ہیں تمام میں نے 18 کے قریب چیزیں آپ کی خدمت میں ذکر کی ہیں, اور ان میں آگے چل کر اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے محبوب بندوں کی جو شان بیان کی اس میں ایک یہ ہے کہ وہ اقام الصلاۃ. سحری اپنے ٹائم پر ہوگی, بالکل بے فکر رہنا, لیکن ذرا پہلے سیر تو ہو جائے, پہلے نفس کو ذرا لگام دے دے تو پھر کھانے کا بھی مزہ ہو, پہلے ذرا مانج لے اپنے آپ کو اندر سے تو پھر کچھ منتقل کرنے کا مزہ بھی اور ہوگا, پہلے برتن صاف کر لیں تو پھر رکھنے کا مزہ بھی اور ہوگا انشاءاللہ. آپ گھبرائیں نا, الحمدللہ. اب ذرا توجہ رکھیں, کئی علامات میں سے ایک علامت ذکر کی وہ اقام الصلاۃ. میرے مومن بندے وہ ہیں جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں. اب ذرا توجہ فرمائیے یہاں پر تبدیلی کی نیت سے. میں بار بار یہ جملہ عرض کر رہا ہوں, تبدیلی کی نیت سے. اور آج انشاءاللہ ہم اللہ سے عہد کر کے اٹھیں گے کہ جو کرنا ہے وہی کریں گے, جو نہ کرنا ہے اس کو چھوڑ دیں گے. میں نے ذکر کر دیا آپ کے سامنے. اب آئیے نمازوں کے حوالے سے آپ دیکھیں ہمارے پاس کیا ہوتا. سارا محلہ مسجد میں جا کے نماز پڑھ رہا ہے. رمضان میں ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہمارے آفس کے اندر 10 بندے اگر ہوں تو 9 بندے نماز کے لیے جاتے ہیں, 10ویں کا دل نہیں ہوتا تو وہ بھی جاتا ہے. ایک اسلامی معاشرہ بن جاتا ہے. جیسے عید کا چاند نظر آتا ہے ساری چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں. تو یہ ہم لعنت اپنے سر خود لیتے ہیں, کلہاڑا اپنے پاؤں پر خود مارتے ہیں. شیطان کی بات کو ہم خود اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں, اس کو قبول کرتے ہیں. جس رب کے لیے اس طرح 30 دن گونگے کو بھی سکھایا جائے تو وہ بھی بولنا شروع کر دے. ایک جانور کو بھی متواتر اگر ایک کام بتا دیا جائے تو اس کو بیٹھنا اس طرح آ جائے. 30 دن میں اور آپ پابندی سے پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں. 30 دن کوئی کم ہوتا ہے؟ 30 دن دن میں 5 دفعہ اور 20 رکعت تراویوں کے ساتھ میں اور آپ کھڑے ہوتے ہیں. 30 دن گزرے اچانک ہم تبدیل ہو جاتے ہیں. تو پتا چلے 30 دن ہم نے ڈراما کیا تھا, نمازیں نہیں پڑھی تھی, یہ رسم کیا تھا. اگر نمازیں پڑھی تھی اللہ کے لیے, اللہ ہی کے لیے پڑھی تھی, تو میں نہیں سمجھتا کہ شوال میں میری اور آپ کی نمازیں چھوٹیں گی. وہ ضمیر جھنجھوڑے گا, وہ جگائے گا, شرم نہیں آتی. اٹھ, رب نے بیوی دی ہے, بچہ دیا ہے, گھر دیا ہے, کاروبار دیا ہے, صحت دی ہے, حسن دیا ہے. کب دیکھ اپنا آئینے کے آگے کھڑا ہو, کتنا حسین ہے, کتنا چوڑا تیرا سینہ ہے, دیکھ تیرا چہرہ کتنا حسین ہے, دیکھ ہاتھ کتنے مضبوط ہے تیرے, خوبصورت بچوں کو دیکھ, گھر کو دیکھ. ایک زلزلے کا جھٹکا آیا, کچھ باقی نہیں رہے گا. اٹھ جا, اگر اس پر ترس نہیں آ رہا تو پھر عذاب کو دیکھ. اٹھ, اپنے آپ کو مشورہ دیں, القاء نفسی یہ دیں, یہ عادت پختہ ہوگی اور شیطان کا مقابلہ انہی نیک خیالوں کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. جس طرح وہ وسوسہ داخل کرتا ہے تو اس کے رد کرنے کے لیے پھر یہ وسوسہ ہے. اللہ اکبر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک کے اندر اگر میرے نوجوان دوستوں, میرے بھائیوں, اگر ایک کالی بدلی آ جاتی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام استغفار کی کثرت کرتے, کہیں اس کے اندر پتھر کا عذاب تو نہیں آ گیا. حالانکہ رب نے کہہ دیا محبوب جب تک تو عذاب نہیں ہوگا تیری امت پر عذاب نہیں ہوگا. لیکن یہ خشیت, کبھی سوتے میں آپ کا بیڈ ہلتا ہے تو روح کانپتی نہیں کہ بلڈنگ کے 90 فلور پر زمین تو نہیں ہل رہی, بلڈنگ کے دوسرے فلور پر زمین تو نہیں ہل رہی. کبھی سونے میں کبھی پلنگ ہلتا ہے تو دل نہیں گھبراتا. یہ گھبرانا بھی اچھا ہے. اٹھو پھر رب کو یاد کرو. زلزلوں کو محکمہ موسمیات نہیں روکتا, رب روکتا ہے. زلزلے آتے ہماری بدعملیوں کی وجہ سے. میں کہتا ہوں واقعی میں رمضان میں کئیوں کے روزے قبول ہوئے جو ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. میں کہتا ہوں خدا کی قسم, میں تقریر بناوٹ پر نہیں کہتا, میں کہتا ہوں یقیناً کئی تاجروں نے ملاوٹ سے توبہ کی جب یہ ٹھنڈی ہوا چلی. کئی بیپاریوں نے ملاوٹ سے توبہ کی جب یہ ٹھنڈی ہوا چلی. یہ ٹھنڈی ہوا رب کا قانون ہے, رب کا قانون ہے. غریب کی ایک آہ نکلتی ہے نا, حدیث پاک میں آتا ہے, اس کی آہ عرش سے جا کر ٹکراتی ہے. اور جب اس کے منہ میں لقمہ جاتا ہے نا تو اس کی دعا بھی عرش پر ڈائریکٹ پہنچتی ہے. تو خدا کے واسطے اپنے پڑوس کا, اپنے گرد و نواح کے غریبوں کا خیال رکھو اور معاملات کا خیال رکھو. اب سنیے نماز کے حوالے سے. تو نمازیں ہم نے اللہ کے لیے پڑھی ہیں, موت کو یاد رکھ کے پڑھی ہے, اس سے ملاقات کرنی اس لیے سے پڑھی ہے. انشاءاللہ اب یہ شوال میں بھی قائم رہیں گے. عید کی نماز سے پہلے ہماری فجر کی نمازیں بھی رہیں گی انشاءاللہ. عید کے بعد انشاءاللہ ہماری ظہر بھی باقی رہے گی انشاءاللہ. جائیں گے رشتے داروں سے مل کر آئیں گے. اور آسان بات بتاؤں, باوضو رہنے کی عادت بنا لو. جب بھی واش روم میں جاؤ فوراً جو پاک جگہ آپ کو وہاں پر بنائی جاتی ہے اس میں فوراً الگ سے ہو کر آپ وضو کرو. ہمیشہ وضو سے رہو. وضو کی کئی فائدے ہیں. ایسے کھڑے کھڑے چلتے پھرتے ولی بن جاؤ. خدا کی قسم اس کی فضائل اگر آپ پڑھیں حیران, تمہاری طبیعت تبدیل ہو جائے گی, مزاج. صرف باوضو رہنا بندہ ولی ہو جاتا ہے, اللہ والا ہو جاتا ہے. اور نمازیں پھر شیطان کہنا, نمازوں کا وقت جا رہا ہے, آپ کہ چل پلید یزید یہاں سے, وضو میرا, میں تو نماز پڑھ رہا ہوں. شیطان بھی کہا ابھی تو وضو کرے گا, ابھی تیرے اتنے کلف والے کپڑے ہیں, ابھی وہ بھیگ جائیں گے, ابھی عید کے کپڑے ہیں, اب تو کیسے گھسیٹے گا اوپر. اور تو نے تو ایسی بھی عورتوں کی طرح ایسے چپکے چپکے اور تنگ تنگ کپڑے بنا لیے ہیں, چوڑی دار پاجامہ نما, اب تو کیا کرے گا. تو پہلے سے وضو میں رہو. بولو سبحان اللہ. وہ ہمارے اسلامی بھائی کہتے ہیں شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ. بالکل صحیح کہتے ہیں, بالکل مخلصین ہیں آپ, صحیح بات کرتے ہیں آپ, اپنے آپ کو بالکل درست اور جبا کر رکھیں, باوضو رہیں انشاءاللہ. درود پڑھیں گے تو دگنا اجر, باوضو رہ کے کلمہ پڑھیں گے تو دگنا اجر, اور نماز کو ہی چھوٹے گی انشاءاللہ. اور میں کہتا ہوں مرض دور ہو جاتے ہیں بندے کے. ایک شوگر کا مریض میرے پاس خود آیا, اس نے کہا شاہ صاحب میں باوضو رہتا رہا تو جو بار بار پیشاب آنے کی عادت تھی وہ الحمدللہ ختم ہو گئی. رہیں گے انشاءاللہ. تو نمازوں کی پابندی ضروری ہے. میں یہاں پر عرض کر دوں آپ کے سامنے, مومنین کی دوسری صفات یہ ہے کہ وہ اقام الصلاۃ, وہ نمازوں کا خیال کرتے ہیں, اقامت الصلاۃ کرتے ہیں. اقامت الصلاۃ نماز پڑھنا, ہم نماز پڑھتے ہیں, اقامت الصلاۃ نہیں کرتے. نماز کیا ہے؟ ادھر ہاتھ دھوئے, یہ کیا جگہ کھڑا ہوا گیا, یہ نماز ہے. اور اللہ فرماتا ہے اقامت الصلاۃ, نماز کو قائم کرو. کیسے؟ کس کے لیے وضو کر رہے ہو یاد رکھو, ہاتھ دھونے میں خیال رکھ رہے ہو کس کو دکھانے کے لیے یاد رکھو, داڑھی کے ایک بال کو دھو رہے ہو کہیں سوکھ نہ رہ جائے, جس کو دکھانا چاہ رہے ہو اس کو یاد رکھو, وضو خانے کے اوپر ہاتھ پوچھ رہے ہو اس کے گھر کے ادب میں, جس کا گھر ہے اس کو یاد رکھو, آگے کھڑے ہو گئے اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے اس کے معنی کو یاد رکھو. جس کے آگے کھڑے ہو ادھر بھی نہیں دیکھتے, ادھر بھی نہیں دیکھتے, نہیں نہیں ادھر ہی دیکھ رہا, کیوں؟ وہ دیکھ رہا ہے. یاد رکھو یہ ہے اقامت الصلاۃ, تمہاری روح بھی بار ہے, تمہاری جسم بھی بار ہے. پھر ذرا رات کو سو تو نہ ڈپریشن ہے نہ نیند کی گولی کی ضرورت ہے, اللہ ایسی پھر سکون سلائے. بندہ جب خدا کو بھولتا ہے تو ڈپریشن میں جاتا ہے اور دماغ اس کا تنگ ہو جاتا ہے. با وضو رہو پھر سکون رہو گے انشاءاللہ. آج سے کوئی نماز نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کی حدیث جامع ترمذی کے اندر, حضور نے فرمایا جس چیز کا, بلکہ میں ایک حدیث سے پاک کی عرض کر دیتا ہوں, وقت کم ہے, عصر کی نماز کے حوالے سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے کہا حضور عصر کی نماز اگر تو چھوڑ دے تو سرکار کے چہرے مبارک کے اثار تبدیل ہوئے. فرمایا عصر کی نماز کا اتنا اجر ہے کہ اگر اس بندے کو روئے زمین کی دولت مل جائے اور عصر چھوٹ جائے تو وہ روتا رہ جائے, اس لیے کہ عصر کی نماز کا اجر روئے زمین کی دولت ملنے سے بھی زیادہ کامل ہے. دیکھیں دو نمازوں میں بڑی تاثیر ہے, بلکہ تین نمازوں, نمازیں ساری تاثیر والی لیکن کچھ کیفیات کے حوالے سے ہوتی ہے. میں اس طرف جاتا قرآن کی آیات کی طرف اور آپ کو چند اشارے ضرور میں بیان کرتا. ایک تو فجر کی نماز ہے, اس کے بعد دل کی کیفیت کو آپ دیکھیں. ایک عصر کی نماز ہے, دل کی کیفیت کو اس کے بعد کبھی دیکھیں. ایک عشاء کی نماز, اپنے دل کو خود دیکھیے کتنے پور سکون اور ہلکے پھلکے ہوتے ہیں. اور اللہ میری بھی گناہ معاف فرمائے اور آپ کے بھی گناہ معاف فرمائے. حضور نے فرمایا منافق فجر نہیں پڑھتا تو بس. حضور جس کو اپنا غدار کہیں منافق کہیں علیہ السلام, یہ حدیث سے رونگتے کھڑے ہوتے ہیں. فرمایا منافق پر عشاء اور فجر بہت بھاری ہیں. منافق پر عشاء اور فجر بہت بھاری ہیں. اس میں بہت بنیادی باتیں ذکر کر دیتے ہیں. یعنی ہم درود شریف پڑھ رہے ہیں, حضور فرماتے ہیں منافق پر بھاری ہے, اگر تم میرے تو تم پر بھاری کیسے, کیسے بھاری ہے, نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ انشاءاللہ کہیں. اب میں گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک بات عرض کرتا ہوں اور اس پر میری گفتگو ختم کرتا ہوں. حضرت معاذ بن جبل سے یہ روایت ہے, زندگی رہی تو اس آیت کی پھر کبھی مکمل تشریح کریں گے انشاءاللہ. لیکن یہ تشریح طلب بات ہے, بہت پیاری بات ہے, انقلابی بات ہے, شیطان کی چھٹی کر دینے والی کام, نفس کو صحیح مزاج دینے والی بات. جوانی کیا چیز ہوتی ہے یہ کام کر کے دیکھو, پھر تم کو بتاؤ جوان ہوتا کیسے. جوانی کی لذت دیکھنی ہے تو اللہ والے بنو, باوضو رہو, نمازیں پڑھو, تمہیں پتا چلے جوانی کیا ہے. جوانی کا پرسکون رہنا, جوانی میں بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے, اب میں پرسکون رہو نا, کیسے ہوں گا, اللہ کی طرف جاؤ پرسکون ہو جاؤ گا. غصہ بہت آتا ہے, شاہ صاحب مجھے نمازیں پڑھتے ہیں آپ نہیں پڑھتے, پھر کیسے ہوگا. یہ تو اصل شباب ہے, خدا نے اس کو تعریف سے بیان کیا, اس کو جس مقصد کے لیے اس مقصد کی طرف لے کے جاؤ نا آپ. دراصل تو ہمارا سسٹم یہ کہ خدا سے بھاگتے ہیں تو شیطان قریب آتا ہے اور خدا کی طرف جاتے ہیں تو شیطان بھاگ جاتا ہے. بولی سبحان اللہ. وہ امام قرطبی نے لکھا نا کہ ایک بزرگ سے کسی نے, بزرگ نے مرید کو سمجھایا اور سمجھاتے ہوئے کہا کہ شیطان سے جان کیسے چھوٹے گی پیر صاحب. فرمایا ایک بات بتا, اگر ایک چرواہا بکری چرا رہا ہو اور اس کے ساتھ ایک کالا کتا ہو, کالا کتا ہو, اگر تو وہ تجھے بھونکے, ایک بکری چرانے والا بکری چرا رہا ہے اور تو اس کے ساتھ اور کالا کتا قریب آ رہا ہے تجھے بھونکتا ہے, تو کیا کرے گا؟ مرید سے کہا, کہنے گا حضور میں اس سے دور بھاگوں گا, کہ وہ اور قریب آ کر بھونکے. کہنے کہ میں اور دور بھاگوں گا. کہنے کہ وہ اور قریب آ کر بھونکے تو کہنے کہ میں اور دور بھاگوں گا. کہا بیٹا یہ تو پھر سلسلہ ہی ختم نہیں ہوگا, تو دور جائے گا پھر قریب آئے گا, تو دور جائے گا پھر قریب آئے گا. کہنے کہ حضور بات تو ٹھیک ہے. کہا ایک بات بتاؤں, کتے سے جان چھڑانی. کہا کیا؟ کہا بکری چرانے والے کے پاس آ جا, چرواہے کے پاس آ جا. جب تو چرواہے کے پاس آ جائے گا کتا تجھ سے دور ہو جائے گا. اس مثال میں بلا تشبیہ سمجھایا گیا ہے کہ جو کائنات کو چلا رہا ہے اس رب کریم, بلا تشبیہ بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں, اور اس پر مثال نہیں صرف اس واقعے کے تحت بات ظاہرا ہے, وہ یہ کہ جب تو اللہ کی یاد کی طرف آئے گا تو یہ کالا کتا خود ہی دور بھاگ جائے گا. بولے سبحان اللہ. سرکار کے عظیم صحابی حضرت معاذ بن جبل, سرکار کے سارے صحابہ عظیم, بولے سبحان اللہ. وہ مولانا حسن رضا خان صاحب کا ایک شعر میں بھول گیا, اعلی حضرت کا ہے. کیا پیاری بات لکھی ہے, فرمایا کہ اللہ رب العالمین جل وعلا ان کے چہرے کو کتنے پیار سے دیکھتا ہے جن کی آنکھیں مصطفیٰ کو دیکھ رہی ہیں. آج غلام نے مسجد میں پڑھا وہ شعر, یعنی فکر دیکھیں عاشقوں کی کہ اللہ صحابہ کے چہروں کو کتنے پیار سے دیکھتا ہے. بولے نا سبحان اللہ. یار سیدنا صدیق اکبر, یہ لیلۃ القدر پر رنگ چڑھ رہا ہے الحمدللہ ابوبکر صدیق کا نام لینے سے, ہاں فاروق اعظم کا نام لینے سے لیلۃ القدر بن رہی ہے. سیدنا صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان غنی, مولا کائنات رضی اللہ عنہم اجمعین. جلدی سے سنیے آپ, اللہ ان کو کتنے پیار سے دیکھتا ہے. کسی نے پوچھا کیوں دیکھتا ہے, فرمایا مصطفیٰ کو دیکھتا ہے. یہ مصطفیٰ کو پیار سے دیکھتے ہیں, اللہ ان کو پیار سے دیکھتا ہے. حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں رسول کریم نے فرمایا مجھ سے 10 باتوں کی وصیت کی. آپ نے فرمایا سب سے پہلی چیز, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا, خواہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا تمہیں آگ میں ڈال دیا جائے لیکن شریک نہ کرنا. دوسری چیز, اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا, خواہ وہ تم کو یہ حکم دے کہ تو اپنے اہل و عیال سے نکل جاؤ چلے جاؤ. فرمایا تیسری چیز, فرض نماز کو عمدن ترک نہ کرنا, جان بوجھ کے ترک نہ کرنا. اور فرمایا چوتھی چیز, شراب ہرگز نہ پیو اور شراب کا نشہ نہ کرنا. پانچویں چیز, گناہ کے کاموں سے بچو کیونکہ معصیت سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی حلال ہو جاتی ہے. فرمایا پانچ چیزیں. پھر فرمایا میدان جہاد سے پیٹ موڑ کر بھاگنا, اس عادت کو چھوڑنے کا مجھ سے وعدہ. اور جب لوگ طاعون کے عذاب میں مبتلا ہوں تو تم ثابت قدم رہو, علاقہ چھوڑ کے بھاگنا نہیں, اور اپنی اولاد پر اپنی کمائی سے خرچ کرو. اور پانچویں چیز یہ کہ ان کو ادب سکھاؤ. ان کو ادب سکھانے کے لیے اگر جب ان کی عمر ہو جائے اور وہ تھوڑی سی ادب کی طرف نہ آئے تو پھر انہیں لاٹھیوں سے نہ مارو بلکہ ہلکی سی ضرب ہاتھ سے مارو تاکہ وہ تمہارے خوف سے نمازوں کی طرف آئے. لاٹھیوں سے نہیں مارنا, یہ حضور نے فرمایا. اور پھر فرمایا اللہ کی نافرمانی سے ڈرو. فرمائیے 10 چیزوں کا وعدہ کر معاذ, جنت میں تجھے لے جاؤں گا. 10 چیزوں کا وعدہ کر میں تجھے جنت میں لے جاؤں گا. اللہ رب العالمین ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. دو زانوں ہو کر بیٹھ جائیے اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں دعا کے لیے کہ اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے. جو ہم نے بڑے بڑے کبائر گناہ دیکھے ذکر کیے ہیں, اللہ رب العالمین اس سے ہم تمام کو محفوظ فرمائے. اللہ رب العالمین جل وعلا نیکی کا شوق ہم میں بیدار فرمائے. کوئی مرشد بن کر کوئی ناصح بن کر بات نہیں کی, میں آپ ہی کے ساتھ ہوں, آپ ہی کے درمیان رہتا ہوں. اللہ رب العالمین جل وعلا مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے. سر کی آنکھوں کو بند کر کے دعا کے سلسلے پر آئیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. بابا زبرن سب مل کر پڑھیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جو گناہ کیے ہیں توبہ کی نیت کر کے کامل نیتوں سے کریں. جتنے گناہ کبیرہ یہاں پر ذکر کیے گئے ان میں سے اعوذ باللہ شامت نفس سے ہم نے اگر کسی کا ارتکاب کیا ہے تو توبہ کرتے ہو. استغفر اللہ, اس کا معنی یا اللہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں, رجوع کرتا ہوں, شرمندہ ہوں, نادم ہوں, ذلیل ہوں, خوار ہوں, تو عزت والا ہے, عزت عطا فرما, میری خطاؤں کو معاف فرما, میرے کام جو بگڑ رہے ہیں میرے گناہوں کی وجہ سے بگڑ رہے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آواز نکال کر پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.
مولا کریم ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، شیطان ابلیس سے بچا، شیطان انسان سے بچا، اپنے قہر و عذاب سے بچا، آنے والی بلاؤں سے بچا۔ مولا کریم خاتمہ بالخیر نصیب فرما، بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرما، برسر روزگاروں کو قناعت اور مال میں برکت عطا فرما، بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو ہمارے علماء بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، جناب شیخ طریقت علامہ شاہ رب القادری صاحب کو مولا کریم صحت عطا فرما، جتنے ہمارے لوگ ہیں تمام بزرگوں کو ہمارے مولا کریم صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی کو صحت عطا فرما، شیخ الحدیث علامہ غلام سعیدی صاحب، شیخ الحدیث علامہ اسماعیل صاحب، جتنے ہمارے اکابر علماء ہیں مولا کریم تو مشائخ ہمارے جتنے تمام کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ مولا کریم ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ہمارے الیاس تنبی صاحب کے والدین کی دعا کریں اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ مولا کریم میرے ماں باپ کو بخش دے، ہم تمام کے ماں باپ کو بخش دے۔ مولا کریم ہمارے اساتذہ کو بخش دے، ہمارے مشائخ کو مدارج میں علو عطا فرما۔ مولا کریم جتنے مسلمان چلے گئے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، مولا کریم ان کے لیے کوئی دعا نہیں کرنے والا، ہم دعا کرتے ہیں مولا کریم آج کی رات ان کی مغفرت فرما، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ مولا کریم موت ہمارے سامنے، ہمیں یقین ہے ہم ایک سفر طے کر رہے ہیں، مولا کریم ہمیں ثابت قدم رکھ، ثابت قدم رکھ، ثابت قدم رکھ، مولا کریم ایمان پر ثابت قدم رکھ، تجھ سے ملاقات کے وقت تک اس ایمان کے ذوق کو باقی رکھ۔ مولا کریم تیرے علاوہ ہمارا کوئی والی ناصر نہیں، تیرے علاوہ ہمارے لیے کوئی جگہ جائے پناہ نہیں۔ مولا کریم نرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ مولا کریم تو ہی دینے والا ہے، تو ہی معاف کرنے والا، تو کریمی اپنے محبوب کے صدقے مولا کریم کرم فرما، ہمارے گناہ کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے ماں باپ کے، ہمارے بچوں کے لیے مولا کریم حیا کو مقدر کر دے، جو رشتوں کے خواہاں ہیں بچوں کے لیے اچھے رشتے مہیا فرما، جو بچے گھر کی طرف جانے والے ہیں رشتوں سے جڑنے والے ہیں عید کے بعد، مولا کریم ان کے نکاح اور شادی کی تقریبوں میں عافیت فرما، ماں باپ جانبین سے جو دونوں رشتے دار ہیں ان میں بہت محبت پیدا فرما، ہر شادی کو خانہ آبادی فرما، مولا اہل اسلام پر فضل و کرم فرما، مولا جو جادو کا شکار ہے انہیں جادو سے مولا کریم شفا عطا فرما، جو اثرات اور جنات کے اندر ہے مولا کریم، مولا کریم اپنے فضل سے انہیں شفا کاملہ، ظاہری باطنی امراض سے شفا کاملہ دے۔ جتنے حضرات یہاں پر موجود ہیں دل میں جائز مراد رکھتے ہیں، تمام کی جائز مرادوں کو قبول فرما، جب تک زندہ رہیں اسلام پر زندہ رکھ، عافیت دے، آسانی دے، آسانی دے مولا، ہم سختی سے ڈرتے ہیں، سختی کے لائق نہیں، نہ ہم سختی برداشت کر سکتے ہیں، مولا کریم ہمارے لیے آسانیاں مقدر فرما، آسانیاں مقدر فرما، آزمائش سے ہمیں محفوظ فرما، مرتبہ کلمہ نصیب فرما، کل قیامت میں تیرے محبوب کی شفاعت عطا فرما۔ آج کی رات لسٹیں تیار ہو گئیں تیری بارگاہ میں، مولا کریم عافیت والوں میں ہمارا نام لکھ، ایمان پر مرنے والوں میں ہمارا نام لکھ دے مولا، جن سے تو راضی ہوتا ہے ان میں ہمارا نام لکھ دے مولا، جن جن سے تو راضی ہے ان کے صدقے ہم گناہگاروں کو بھی اس صف میں شامل فرما دے مولا کریم، ہمیں محروموں میں سے، دھتکارے لوگوں میں سے محفوظ فرما، اپنی کریمی کی چادر ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرما۔ مولا کریم ہم کمزور ہیں، جسم بھی کمزور، ارادہ بھی کمزور، ایمان بھی کمزور، لیکن مولا کریم تو ہمارا رب ہے، تو ہے رب کمزوروں کا، مولا ہمارا ایمان بھی ضعیف، ہمارا عمل بھی ضعیف، ہمارا کردار بھی ضعیف، اور تو رب ہی ضعیفوں کا ہے، تو کمزوروں کا، ناتوانوں کا رب ہے۔ تیرے محبوب نے سوال کیا تھا، اللہم انی اسألک ضعف قوت، یا اللہ میں تجھ سے اپنی کمی میں، اپنی قوت کے اندر جو کمزوری، کمزوری یہ قوت کا سوال کرتا ہوں، وہ ہوانی الناس، لوگ جو پیچھے پڑ جاتے ہیں حسد کے طور پر ان سے بچنے کا سوال کرتا ہوں، وہ ہوانی الناس، اللہم انی اسألک ضعف قوت وقلت حیلتی، بچنے کے راستے میرے پاس کچھ نہیں، وہ ہوانی الناس، لوگ بھیڑیوں کی طرح ٹوٹ پڑتے ہیں، حسد کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، فریب کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، تیری پناہ چاہتا ہوں یا ارحم الراحمین، انت رب المستضعفین، تو کمزوروں کا، ضعیفوں کا رب ہے، والی و ناصر ہے، انت رب المستضعفین، انت رب المستضعفین، انت رب المستضعفین، انت ربی یا رب العالمین، انت ربی یا رب العالمین۔ مولا کریم ان بھائیوں کی اس دینی خدمت کو قبول فرما لے، سحر کے اہتمام کی جو برکتیں ہیں، جو فضائل ہیں، ان کا مقدر فرما لے، ہر گرم ہوا سے، ہر دکھ سے مولا کریم ہمارے الیاس بھائی، ہمارے یونس بھائی، ان کے خاندان، ہماری ساری بھابیاں، ہماری ساری بیٹیاں، مولا کریم تمام ان کے بچوں کو مولا کریم محفوظ فرما اور برکتیں عطا فرما، ہمیں بھی ایسا بنا کہ ہم دین کی مجالس سجائیں اور دین کے نام پر صرف دین کی رضا کے لیے تیری راہ میں خرچ کریں۔ حاضران محفل، ہر بندہ محبت سے بیٹھا ہے، دل میں جو جائز مراد رکھتا ہے قبول فرما۔ الفاتحہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم ان الله ملائكته يصلون على النبي ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الامي والي صلى الله عليه وسلم صلاه وسلام عليك يا رسول الله وما ارسلناك الا رحمه للعالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا اله الا انت